ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ یوم عاشور وہ مقدس اور مبارک دن جسے اسلامی دنوں کے اندر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. بالخصوص اس عالم رنگ و بو میں جو بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی تبدیلیاں اور حق و باطل کے بڑے بڑے مارکے ہوئے اور جس میں بظاہر یوں محسوس ہوا کہ حق پسپا ہوا اور باطل کو نصرت ملی، لیکن نہیں، یہ آزمائش تھی. دنیا امتحان اور آزمائش کی آمدگاہ ہے، لہذا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقتوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ضرور آزمائش تھی کہ جو یہ سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے تھے کہ بظاہر جس کے پاس فوج، مال، کثرت زیادہ ہو جائے گی، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہ مطلبی قسم کے لوگوں کے لیے بڑی شدید آزمائش تھی. لیکن اہل حق جو اس بات کو جانتے ہیں اپنے نبی پاک کی زبان سے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور اصل اس کے لیے نصرت و عزت، شرف و کرامت، عزت و تکریم وہ روز آخرت میں ہے، تو ان کے پائے ہدایت کبھی متزلزل نہیں ہوئے, اور انہوں نے اگر اپنے قائد, اپنے لیڈر یا حق کے جھنڈے کے تلے وہ جمع تھے, اور انہوں نے بظاہر حق اور باطل کے مقابلے میں حق کے اس ظاہری جھنڈے کو یا اپنے قائد کے وجود کو باطل کے ہاتھوں کا نشانہ بنتا ہوا دیکھا, تو وہ بڑے مسکرائے اور وہ روئے نہیں, سینوں کو نہیں پیٹا, اور نہ یہ کہا کہ ہم ہار گئے, بلکہ ان کی زبانوں پر یہ جملہ آیا, فستو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم اب ہم کامیاب ہو گئے. دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غلبہ حاصل کریں اور کسی کی جان لے لیں اور کسی سے آپ اس کے مال و زر یا اپنی من چاہی چیزیں جب حاصل کریں تو وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے. لیکن شرعی فلسفہ کیا عجیب ہے, اور خدا کی رضا کے جو مشتاق ہیں ان کی فکر کے اہداف کتنے مختلف ہیں. وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فستو برب کعبہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزمائش کی گھڑی تھی, دن تو ختم نہیں ہوگا, ہاں میں نے اپنی جان دے کر اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی کہ مال پہلے دے چکا تھا, اولاد دے چکا تھا, اب جان تھی, یہ ظاہری باطلی باطل کی مضبوطی میرے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی, اور دنیا کی روشنی میں میری آنکھوں نے اس کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر متاثر نہ ہوئی, بلکہ رضا الہی اور دیدار الہی سے اس قدر خوش ہوئی کہ میں دنیا سے کامیاب گیا. یہ پورا دیکھیں گے آپ شہادت کے سلسلوں کے اندر, شہادت کے سلسلوں کے اندر مثال کے طور پر سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ابو لولو فیروز نے خنجر مارا تو جب آپ کو پتا چلا کہ وہ یہودی تھا تو آپ کی زبان سے لفظ آیا فستو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کوفے کی جامع مسجد میں ایک خارجی نے, جس کا نام نہ وہ مندر سے آیا تھا نہ وہ مندر میں بتوں کو پوچھتا تھا, پکا نمازی تھا, حافظ قرآن تھا, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا تھا, تو یہ چیزیں حق کا مدار نہیں ہیں. اصل مدار بزرگوں سے ایمان اور نسبتیں وابستہ رکھنا, اس کے بعد یہ تلاوتیں مقبول ہیں, اس کے بعد یہ نمازیں مقبول ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی مسجد میں شہید کرنے والا شخص, وہ کوئی ہندو یا کوئی کافر, یہ بظاہر اس طرف کا نمائندہ نہیں تھا, اس کا نام تو عبد الرحمن تھا, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اس کا نام عبد الرحمن تھا, عبد الرحمن بن ملجم. بعض لوگ ابن ملجم کرتے ہیں تو یہ چھپ جاتا ہے, ایسا نہ کریں, پورا نام لے اس کا, عبد الرحمن بن ملجم, اس کا نام عبد الرحمن تھا, ملجم تو اس کے باپ کا نام تھا. قرآن پڑھ کر آیا اور ماں سے یہ کہا کہ ماں دعا کر کہ میں ایک بڑے شریر آدمی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. معذرت, تو اہل حق کے سامنے اور اللہ کے محبوبوں کے سامنے یہودیوں نے ہمیشہ, یہ جو کہتے ہیں نا یہ انڈیا آ گیا, یہ آ گیا انڈیا, نہیں میں نے کہا تمہارے پالے وہ ملے ہیں سارے, یہ پاکستان کو انڈیا نہیں گرا رہا, کوئی ہم انڈیا کی طرف داری نہیں کر رہے, لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے مدرسے تم نے بنائے ہیں, ریلیف دیا ہوا ہے نا, یہ کر رہے ہیں, اور یہ میڈیا پر تو بات چلتی ہے نا, چلو یہ مدرسے نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ جو پکڑے جاتے ہیں, جو بیان دیتے ہیں, تو یہ کیا ان کو کوئی آسمانوں پہ تربیت دی جاتی ہے؟ تو یہ خارجیت کا ذہن جو ہمیشہ ادب اور تعظیم و تکریم نسبتوں کے خلاف رہا, اور حضرت علی کا وجود جو ایک اسلام کے اس مقدس قلعے کے سامنے ایسے مضبوط رہنما کا تھا, اور خارجی اپنے زوم میں مفتی تھے اور وہ قرآن پڑھ کر حضرت علی کو کافر کہتے تھے, معاذ اللہ. عبد الرحمن بن ملجم جب آیا اور اس نے حضرت مولا کائنات پر ضرب لگائی معاذ اللہ, تو آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا, تو ہاتھ پھیرا تو پوری داڑھی خون سے تر تھی, تو فرمایا فستو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ میرے آقا نے میری داڑھی پکڑ کر کہا تھا کہ علی اس وقت مجھے یاد کرنا جب روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھا، وہ نمازی تھا، ہمارے وہاں جو لوٹا بستر اٹھایا وہ کہتے جی بڑا پاکیزہ آدمی ہے، میں نے کہا لوٹے بستر سے پاکیزہ نہیں ہوتا بندہ، ان نسبتوں سے پاکیزہ ہوتا ہے، پتا تو چلے نا کس کا ماننے والا ہے، وہ ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ تو شیطان ہے، یہ ہمیں سیرت بتا رہی ہے، سمجھ رہے بات، یہ آداب و آداب اور اخلاق ہی کی گفتگو ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اب سنیے میری بات، یہاں پر حضرت مولا کائنات کو جب ضرب لگی تو حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر دو بڑے بدترین آدمی ہیں اور سب سے شریر آدمی دو ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک علی وہ جو تیری اس جگہ پر ضرب لگائے گا. اور آپ نے حضرت علی کی داڑھی پکڑی سرکار نے اور فرمایا علی اس وقت مجھے یاد کرنا جب تیری یہ پوری داڑھی خون سے تر ہو جائے. اور حضرت علی کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے، حضرت علی تو جامع ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فردہ ہننا. شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا اس کو کہ ایک دفعہ کیونکہ مظلوم خلیفہ ہیں، چار سال کے لگ بھگ کا آپ کا دانیہ تھا اور آپ رات کو نہ دن میں سو نہیں پاتے تھے، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، الجھاؤ الجھاؤ. آپ نے اپنے وجود کی قربانی دے کر شیخین کی حکومت کو سنبھالا اور آپ روتے تھے اکثر کہ وہ تو میرے بھائی تھے جو چلے گئے، ہائے میں کیوں رہ گیا، ان پر اگر آ چاہتی تو علی آ گیا تھا، آج علی پر تیر آ رہے تو کون بچائے گا. شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، ان کی خلافتوں کو مضبوط کرنے والی شخصیت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، ان کے وزراء میں سے، ان کے مشیرین میں سے، اور حس شورا کے تمام فیصلوں کے اندر جس کی رائے کو سب سے زیادہ ترجیح اور درستگی اور اثبت کہا جاتا تھا وہ حضرت مولا کائنات. شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت علی اپنے حواریوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے تم میرے ساتھ ہو، ہائے وہ میرے بھائی کہاں چلے گئے، جن کے ساتھ میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، جن کے ساتھ میں رب کو یاد کیا کرتا تھا. فرما میں کیوں رہ گیا، ان پر اگر کوئی ضرب آتی تو علی اپنے ہاتھوں پر رکتا تھا، آج علی پر، علی کے لیے بظاہر زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن تم جیسے مشیر میرے ساتھ ہیں کہ جو آدھے ادھر بٹے ہوئے ہو آدھے میرے ساتھ بٹے ہوئے ہو. تو یہ ایک تاریخی تسلسل اور تناظر رہا ہے. ایک بات، آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنایا، حضرت علی نے کوفہ بنایا، اور بعض صحابہ نے آپ سے کہا بھی کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں اور کوفے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر مرکزیت مدینہ سے گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گی. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خود مجتہد تھے، خود ان کا علمی مقام بہت تھا، آپ نے اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ابھی ابھی مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، تو مدینہ کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، دیگر اور معاملات کو، اور فتنے ایسے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا، بعض ان حالات اور بعض دوسرے حالات کی بنا پر حضرت علی نے دارالخلافہ کو منتقل کر دیا کوفہ، مدینہ سے کوفہ منتقل کیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جس وقت آپ کوفہ میں تھے تو آپ بصرہ کے نواحی علاقوں کے اندر کچھ سیاسی مہم میں تشریف لے گئے اور آپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اتنی بگڑ گئی کہ جسد مبارک بالکل نحیف ہو گیا، اور وہ مرض جو تھا اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا. تو یہ بات مدینہ کے اندر بھی حضرت مولا علی اور صحابہ کے عاشقوں کو پہنچی، تو ایک سیدوں کا عاشق اور ایک ہاشمیوں کا عاشق، اس کے پاس رقبہ زمین کچھ تھا، اس نے بیچ دیا، بیچ کر اس سے سواری خریدی اور وہ باقی پیسہ جیب میں رکھ لیا، اور وہ بصرہ پہنچا. بصرہ میں اس نے معلوم کیا کہ حضرت مولا کائنات کہاں آرام فرما رہے ہیں، تو وہ حضرت علی کے پاس پہنچا اور حضرت علی سے ملاقات کیا اور زار و قطار رونے لگا. اس نے کہا حضور مجھے مدینے میں پتا چلا تو میرے لیے شب و روز تو آگ جیسے ہو گئے تھے کہ ہم آپ کی برکت سے آرام کر رہے ہیں اور آپ پر یہ کیفیت ہے. تو کہا حضور میرے پاس جو تھا وہ میں لے کر حاضر ہوا، میری خدمت کو قبول فرمائے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ بس چھوڑیں کوفے کو، آپ مدینے چلیں. دیکھو مدینہ ان کا ہے لیکن حالات ایسے بن گئے اور دین کی سربلندی اور دین کا مقصد اتنا غالب تھا کہ آپ مدینے سے کوسوں دور ہیں. لوگ مدینے میں جا کر آقا کی زیارتیں کر رہے ہیں لیکن علی وہ ہیں جو 4 سال سے مدینہ نہیں آئے، وہی ہیں کوفے کے اندر. اور معاملات کو سلجھانے کے لیے، کھڑے ہوئے شرارے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دین کی مہم کے لیے، تو یہ عظیمتیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام اور اجلہ اولوالعزم صحابہ نے گویا کہ پیش کی ہیں. اس نے کہا حضور میں سواری بھی لایا ہوں اور یہ آپ کی خدمت کے اندر کچھ پیسہ ہے، قبول فرما لیں اس کو، نظر قبول فرمائیں اور حضور میرے ساتھ چلیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ بستر پہ میں مر جاؤں گا اور میری موت یہاں پر واقع ہو جائے گی اور تو اس لیے گھبرا رہا ہے؟ تو میرے بھائی جا آرام کر، میں ان بستروں پر نہیں مرنے والا اور نہ مجھے یہ وقتی بخار اور یہ طبیعتیں یہ میرا کچھ کر سکتی ہیں. ہاں یہ جسم نہیں پھو گیا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ علی تو دنیا سے رخصت کب ہوگا؟ کہ جب تیری یہ پوری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. فرما میری داڑھی پر خون تو نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور کیسے کہوں؟ فرما بس سن لو، اب میری عمر بہت باقی ہے. تو یہ حضرت علی کا نظریہ تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت پہ. اور کوفے کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا تو آپ کی زبان پر پہلا جملہ تھا فست برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ آزمائش اور ابتلا کی گھڑیاں چل رہی تھی چل رہی تھی، ایک امتحان ختم دوسرا شروع، دوسرا ختم تیسرا شروع، تیسرا ختم چوتھا شروع، تسلسل تھا. اب جان جا رہی ہے اس کا مطلب کامیاب ہو گیا، اس لیے تو شہادت مل گئی ہے. تو یہ ایک طریق عجیب طریق رہا ہے شہادت کی راہ کے اندر. اور ان لوگوں کے لیے آزمائش بڑی رہی ہے جو دنیا کو پائیدار سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کامیاب رہی ہے جو دنیا کو ناپائیدار سمجھتے ہیں اور آنے والی زندگی کو پائیدار سمجھتے ہیں. جو حضور نے خود فرمایا جس نے آخرت سنوارنی ہے تو دنیا ذلیل ہوگی، اور جس نے دنیا سنوارنی ہے تو آخرت ذلیل ہوگی. یہ بخاری مسلم حدیث ہے، حضور فرماتے دونوں بیک وقت نہیں سدھر سکتی، دونوں بیک وقت نہیں سدھر سکتی. ادھر قربانی دینی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا دل سونے کے لیے چاہ رہا تھا لیکن آپ نماز کے لیے آئے، قربانی دی نا آپ نے، تو ایک چیز کو خراب کرو گے تو دوسری سدھرے گی. آج مشقتیں یہاں برداشت کرو، آرام وہاں پر ملے گا. یہاں کے مشقت کو غالب کر دو گے تو وہاں کوئی آرام نہیں ملے گا. تو یہ طریق رہا ہے عظیمت کا اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ کا کہ بظاہر. اور یہ وہ دن جو عاشورہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ عظیم دن ہے کہ بڑے بڑے حق و باطل کے مارکے ہوئے، بظاہر یوں لگا کہ حق سرنگو ہو رہا ہے، جھنڈا گر رہا ہے، قائدین جام شہادت نوش کر رہے ہیں، خاک و ریت ان کے خون سے تربتر ہو رہی ہے اور ان کا جسد مبارک خاک سے آلود ہو رہا ہے. لیکن نہیں، دراصل یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں خدا کی قدرت کی نظر میں ان کی عزتیں دوبالا ہو رہی ہیں. وہ احد کا واقعہ یاد کریں آپ، کہ جب صبح جنگ لڑی جانی ہے اور سید الشہداء بھی اپنی تلوار کو تیار کر رہے ہیں، دیگر اور صحابہ بھی تیار کر رہے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر سبحان جائیے قربان جائیے جو سید الشہداء کے ساتھ مزار مقدس میں بیک وقت آرام فرما رہے ہیں، عبداللہ بن جہش ان کے ساتھ موجود ہیں، کیا مبارک تربت ہے. تو میرے دوستو کوفے کی جامعہ مسجد کے اندر، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو سنواریں گے تو آخرت خراب ہوگی. اور ہمیں بھی بتائیں ان باتوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے اور ہمیں کیا کیا معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن الحمدللہ امام حسین کا یوم ہے، روزانہ میسجز کے امبار ہوتے ہیں ان باکس کے اندر، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، یا اس دنیا کا انتخاب کر لیں یا اس دنیا کا انتخاب کر لیں، دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینی ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے اور تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جو اس شخص کو قتل کرے، اللہ کے انبیاء کو قتل کرے اور ان لوگوں کو قتل کرے جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. قیامت کے دن سب سے شدید عذاب حضور فرماتے ہیں اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس نے نبیوں کو قتل کیا ہے یا عدل و انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کیا ہے. سورہ آل عمران میں خدا کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ یہودی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور کہا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو نبی کے وارثین تھے اور وہ کھڑے ہو کر، نبی کے وارثین انصاف، عدل اور دیانت کی بات کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. امام حسین اس پر پورا اترتے ہیں، حضرت علی اس پر پورا اترتے ہیں، سیدنا عمر اس پر پورا اترتے ہیں، عثمان غنی اس پر پورا اترتے ہیں. فرمایا امرون و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، ان ظالموں نے نبیوں کو قتل کیا. سرکار فرماتے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا، ایک دن میں، کیونکہ وہ انبیاء حق کہتے تھے. وہ کہتے ہیں مار دو ان کو، ان کو نہیں مارو گے تو ہماری دکان کیسے چلے گی. 70 انبیاء کو قتل کیا. تو اسلام تو ہے ہی جو ہے کہ وہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا اور ایثار کا اور اللہ کی راہ میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کا یہ نام ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ذلیل ہوگی تو آخرت کامیاب ہوگی. قرآن کہتا ہے انہوں نے نبیوں کے نائبین کو بھی قتل کیا، نبی کے وارثین کو بھی قتل کیا، ان علماء ربانیین کو بھی قتل کیا کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کو قتل کیا. اور اللہ فرماتا فبشرهم بعذاب الیم، سب سے دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کی بات کرتے تھے. تو یزید کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں اور اس بات کو دیکھ کر غور کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کا اٹھنا مال اور جبر اور زمین پر ریاستی غلبہ نہ تھا، بلکہ نیکی کا حکم دینا اور یزید کے خرافات سے منع کرنے کے لیے جرت کے ساتھ آگے آنا تھا. اور قرآن نے یہ پہلے کہہ دیا کہ فبشرهم بعذاب الیم، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے. تو یہ وصف ہے حضرت امام حسین کا. جو ہمارے لیے آج جو پیغام ہے نا وہ یہ ہے، امام حسین جو کربلا میں دے رہے ہیں وہ یہ کہ عدل و انصاف سے کام لو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، اور تم اس زمین پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے عدل کے نمائندے ہو. یہ نہ ہو کہ جو گناہ کا کام ہو اس میں تم اچھی بات کر رہے ہو اور جو انصاف کی بات ہو اس کو برا کہہ رہے ہو. فرمایا نہیں، کربلا تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت امام حسین جو کربلا گئے ہیں تو کربلا جانے کا مقصد یہ تھا کہ مومن کا سب سے بڑا زیور جو انصاف ہے، صحیح گواہی ہے، صحیح بات کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا ہے اور اللہ کی رضا کی بات کو مقدم رکھنا ہے. یہ پیغام سب سے پہلا کربلا سے آتا ہے جو آج ہماری گفتگو ہے. اب آئیے میں اس پر ایک اور آیت سورہ نساء سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں عدل کا کتنا ضروری نظام ہے اور ہمیں قرآن نے کیسے پابند کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء. یہ جو حکم بن جاتے ہیں نا، جی میرا کپڑا اس نے کھا لیا، میرا مال اس نے کھا لیا، میری چینی اس نے کھا لی، میرے شکر اس نے کھا لی، بازار میں یہ ہو گیا، تو چار پانچ آدمیوں کو حکم بنا دیا جاتا ہے. وہ پہلے سے کسی کو پیسہ دے کر اپنے حامی بنا لیتا ہے اور چار پانچ بڑے لوگ مل کر جناب غریبی کو دبا رہے ہوتے ہیں. تو اب ذرا سنیں، یہاں پر تو ان کو کہا جاتا ہے بھائی تم نے یہ غریب کو کیوں دبایا؟ تو ظاہر سی بات ہے امیر سے پہلے آنکھ مار رکھی تھی انہوں نے اور حکم بنے تھے، تو اس پر کتنا شدید عذاب ہے وہ ابھی ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ سارا نظم کائنات عدل پر ہے، عدل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں رہے گا. ماں کی عزت بھی عدل ہے کہ آپ عدل کر رہے ہیں نا، بیوی کو جو مقام دے رہے وہ ماں کو نہیں دے رہے اور ماں کو جو مقام دے رہے بیوی کو نہیں دے رہے، تو یہ عدل ہے کہ کیا ہے، اور اس کا خلاف ظلم ہے. کیونکہ ظلم کہتے اس کو ہے کہ جو شے جس جگہ کی مستحق نہ تھی اس جگہ رکھ دی جائے، اور عدل کہتے اس کو کہ جو جس جگہ کا موضوع تھا وہ حق اس کو دے دیا جائے. تو خاندانی رشتے، یہاں تک کہ گھر میں بھی اگر عدل نہ رکھا جائے تو گھر برباد ہو جائے گا. دوستی یاری سنگت کاروبار، ان میں اگر عدل کے اصول نہ ہو تو سب برباد ہو جائے گا. آج عدل کی تربیت کے لیے ہمارے ملک کے اندر بجلی کا فقدان ہے، اللہ آسانی فرمائے اس ملک کے لیے، وسائل مہیا فرمائے، وسائل ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ان حکمرانوں کو عقل سلیم دے کہ وہ توبہ کریں اور اس طرف آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر کالے کپڑے پہننے سے کچھ نہیں ہو جاتا اور کسی کی مجلس میں جا کر واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا جب تک کہ ان کا پیغام نہ لیا جائے، ان کے نظام کو نہ لیا جائے. تو ہمارے پاس سگنلز جو ہے وہ بند رہتے ہیں اکثر. تو یہ دراصل ہمیں بے احتیاط بنانے کی واضح باتیں. اور جس طرح کسی دانا شخص نے کہا تھا نا کہ کسی قوم کی شرافت کو دیکھنا ہو تو ان کے پبلک ٹوائلٹ کو دیکھ لیا کرو. تو پتا چل جائے گا کہ یہ ان کا مزاج کیا ہے. اور اسی طرح ایک معیار عدل کا یہ ہے کہ جس قوم سے عدل ختم ہو جائے تو ان کی ٹریفک کو دیکھ لیا کرو کہ وہ گاڑیاں کس طرح چلاتے ہیں. کیونکہ اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے, جلدی پہنچنا ہے, تو جلدی پہنچنے کے لیے ہر ایک پر سبقت کے لیے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ہر چیز, یہ جو ہم سگنلز توڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. بظاہر یہ دنیاوی بات ہے لیکن اس سے طبیعت میں بے باکی آتی ہے, اس سے طبیعت میں بے باکی آتی ہے. انسان پہلا قدم رکھتا ہے نافرمانی کے لیے. اپنی سوشل لائف کے اندر جب اس چیز کو شروع کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے حق میں بھی پامالی کرتا ہے, خدا کے حق میں بھی پامالی کرتا ہے. تو یہ کہ رک جانا, یہ باہر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, تو ان کا نظام اس لیے کہ عدل ہے, سگنل توڑیں گے تو پرچی مل جائے گی, لائسنس دوبارہ رینیو نہیں ہو سکتا, ویزا آپ کا دوبارہ تجدید نہیں ہو سکتا, یہ دیگر اور جگہوں کے نظام ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے نا, یہ خود نیک نہیں ہے, عدل نے ان کو نیک کیا ہوا ہے. کس نے نیک کیا ہوا ہے؟ عدل نے. اور قرآن نے تو یہی بات کی تھی نا, ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, جو ہر امام خطبے کو ختم کرتے ہوئے پڑھتا ہے. اور ہم تو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس کب نماز ختم ہوگی اور باقی دوبارہ دکان کھولیں گے, جبکہ اس کلمے پر امام کو بھی توجہ کرنی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور اس ترجمے کے اوپر مقتدیوں کو بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے, کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون. تو یہ وہ نصیحت ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, اور تمہارے ساتھ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ عدل کا حکم دیتا ہے, ان کو ان کا حق دو, اور تمہیں فحش کاموں سے, ہر وہ چیز جو طبیعت کو بغاوت کی طرف, نافرمانی کی طرف ابھارے, ان ذرائع ان اسباب سے بھی دور رہو تاکہ طبیعت اس پر جری نہ ہو جائے. طبیعت اس پر, دیکھو قرآن نے کہا کسی کو گھٹیا الفاظ سے یاد نہ کرو, کیوں کہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو بعد میں صلاح کراؤ گے. تو قرآن پہلے ہی روکتا ہے کہ ایسے اسباب محرکات کھڑے ہی نہ کرو کہ جس سے فساد کھڑا ہو جائے. لیکن ہاں, جہاں حق بات ہوگی وہاں پر یہ نہ کرنا فساد ہوگا, اور جہاں پر دنیاوی بات نفس کی بات ہوگی وہاں پر اس کا سد باب کرنا فساد کو روکنا ہوگا. تو اب ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کا یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک کرو. عدل کا معنی ہے ظاہر و باطن کو, اور عدل سے خود غرضی ختم ہوتی ہے, عدل سے. اور جب آپ سے, یہ نفسیات کی بات کر رہا ہوں, جب آپ سے خود غرضی ختم ہوگی تو آپ پرسکون ہو جائیں گے. جب آپ سے اپنی فکر اور اپنے رشتے داروں ہی کو نوازنے کی فکر ختم ہو جائے گی تو آپ ریلیف میں, سکون میں آ جاؤ گے. اس لیے اسلام عدل, ایثار اور قربانی کی بات کرتا ہے, اور ایثار اور قربانی خود غرضی نہیں ہے. ایثار وہ ہے, خود غرضی اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر کے رکھے. بس میری گاڑی میں سینجی آ کے دوسرے کے اندر آئے نہ آئے, میں تو چلا رہا ہوں. میرے گھر کے اندر امن ہے, پڑوس کے اندر چور آ گئے تو میں کیا کروں؟ میرے بچے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, پڑوسی نہیں کھا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو یہ, اور میں وزیر بن گیا, میں لیڈر بن گیا, میں بڑے عہدے پر آ گیا, تو پھر تو سیٹ میری پاس ہونی چاہیے, میرے بچوں کے پاس ہونی چاہیے. تو خود غرضی یہ اتنا بڑا نفسیاتی مرض ہے کہ اس سے جہاں جہنم ہے وہی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے. انسان انتہائی تنگ نظر ہو جاتا ہے, حق کو قبول کرنے سے دور ہو جاتا ہے, اور اس کے نزدیک اچھی باتیں بری ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں تو دیوانے سارے, دنیا ترقی کر رہی ہے, مال کما, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ابھی بات کر کے شہادت کی بات کر رہے ہیں, جان دو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ خود غرضی انسان کو پھر عبادات سے, اس کی حرمت سے, اس کی حساسیت سے, ہر معاملے سے پیچھے کھینچ کر گویا کہ لے جاتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود غرضی اس کو کہتے ہیں, خود غرضی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے مفاد کو معاشرے کے مفاد سے ہٹ کر محسوس کرنا, اپنے مفاد کو معاشرے اور اپنی برادری, اپنے دوستوں, اپنے محلوں, اپنے قوم کے مفاد سے ہٹ کر محسوس کرنا, یہ خود غرضی. قربانی اور ایثار کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے مفاد کو قوم کے مفاد میں ہی جاننا, یہ ہے ایثار, یہ ہے قربانی. امام حسین جو نکلے کربلا کی طرف, یہ آپ ایثار اور قربانی کی ہے. آپ نے کہا یہ قوم بچے گی تو سب بچیں گے, یہ قوم بچے گی تو سب بچیں گے. تو ایثار اور قربانی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ پیغام کربلا دوسرا جو دے رہا ہوں میں آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کو, اپنے مقصد کو قوم سے نہ کاٹو, قوم سے نہ کاٹو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو وہاں آیا, یہاں نہیں آیا. ہم نے کہا جو وہ گرا ہے پڑوسی کے گھر میں ہوا, وہ تو کل تیرے گھر میں بھی ہوگا. آج محلے میں اس کے بچے کے ساتھ ہوا ہے تو کل تیرے بچے کے ساتھ بھی ہو، آج یہاں ہوا ہے تو وہاں پر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ مکافات العمل ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اور ایثار اور قربانی کا درس اسلام اس لیے دیتا ہے، ایثار کا درس دیتا ہے کہ اپنے مفاد کو اپنے قوم اپنی برادری کے مفاد سے ہٹ کر نہ دیکھو، بلکہ ان کا سکون ہی تمہارا سکون ہے، ان کا قرار ہی تمہارا قرار ہے. تو پلا کا دوسرا پیغام ہے ایثار، اپنے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مقصد کو ترجیح دینا، اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا، غریب کے بچے کی خوشی میں اپنے بچوں کی خوشی تلاش کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کر کے اس میں اپنی حفاظت کو لینا، یہ ہے وہ ایثار جس میں بندے کی شخصیت ابھر کر آتی ہے. پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن ہم اسے جکڑ کر رکھتے ہیں خود غرضی کے اندر. خدا کی قسم اگر اس کو کھول کر رکھیں تو مومن ایک فیاض دریا کی طرح ہوتا ہے. حضرت اولیاء کو نہیں دیکھا آپ نے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ انہیں کے پاس آ کے سکون پاتے ہیں. وہ کسی سے خود کے لیے کچھ نہیں مانگتے، اس کو کہتے ہیں خدا تجھے ہی کارخانوں کا مالک کرے، خدا تیرے بچوں کو نوازے، خدا تجھے عزت و نصرت دے، اسی کو کہتے ہیں. تو یہ وہ اشار کا غلبہ ہے کہ تو سمجھ گیا، تو سدھر گیا تو دین کے لیے بھی بات بن جائے گی، ہم بھی بچ جائیں گے، سب بچ جائیں گے. جس طرح ماں باپ کے اندر اشار کا غلبہ ہوتا ہے، دیکھا آپ نے ماں باپ کے اندر اس کو سمجھانے کے لیے اشار. ماں باپ اگر خود غرض ہو جائے تو بچہ مر جائے گا، ماں اگر خود غرض ہو جائے بچہ مر جائے گا. بچہ اگر دودھ کے لیے بلکتا رہے، ماں تو فیاض ہوتی ہے نا، تو امام حسین کی مثال ان ماؤں سے بھی بلند ہے. ایثار کے اندر بچہ اگر دودھ مانگے اور ماں کہنے نہیں میں نے تو سونا ہے، ابھی تو میں رات بھر کام کرتی رہی، برتن دھوتی رہی، یہ کرتی رہی، اب تو پھر رو رہا ہے، اٹھا کے ادھر پھینکے اور سو جائے، بچہ مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا، صحت اس کی ڈل جائے گی. لیکن ماں کے اندر اللہ نے جو ممتا کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ ممتا کا جذبہ تو ماں کے اندر بحثیت ماں کے ہے اور بحثیت ایمان کے ہر مرد اور مسلمان کے اندر ہے، ہر مرد و عورت کے اندر یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور یہ فطرتی طور پر ہمارے اندر ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہم اپنے لیے اگر کسی کا حق مار کر رکھتے ہیں تو طبیعت کتنی بے چین ہوتی ہے، اور اپنا کمایا ہوا مال کسی غریب کے منہ میں دو لقمے دے دیتے ہیں طبیعت کتنی خوش ہوتی ہے. ایثار کے اندر جو تسکین ہے، جو سکون ہے، وہ خود غرضی کے اندر نہیں ہے. ماں کی مثال میں ایک حدیث پاک پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا، ایثار پر یہ بات پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ سنیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ماں حضرت عائشہ نے ایک واقعہ سنایا. بولیے سبحان اللہ. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، اگر یہ ساری خود غرضیاں کر جاتے تو قرآن ہم تک پہنچتا؟ یہ خود ہی حفظ کر کے رکھتے، بھائی ہم عالم ہیں، کسی کو کیا بتانا، یہ قرآن پہنچتا ہم تک؟ یہ حدیث پہنچتی؟ یہ میری ماں کی سیرت پہنچتی؟ یہ آقا کی سیرت پہنچتی؟ تو یہ فیاضی اور اشار تھا نا کہ اوروں کو بھی سنوارو. اور وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، ایمان لا چکے ہو، عمل صالح کر لیا ہے، اب اشار کرو، دوسروں کو پہنچاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ. یہ کربلا کا پیغام ہے. ورنہ امام حسین کربلا اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم ظہر کے بعد بیٹھ کر یہاں سے باتیں کریں اور چلے جائیں، یہ رات کو محفل کریں، یہ شربت لگا لیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ضرور ہے، لیکن امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا. اس سے ان کو کیا کرنا ہے، وہ تو پہلے سے بلند ہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں. امام حسین کربلا گئے تھے یزیدیت کا مقابلہ کرنے، اور یزیدیت کیا تھی؟ خود غرضی. اور حسینیت کیا ہے؟ ایثار. اس لیے گئے تھے. تو یہ پیغام ہمیں کربلا دے رہا ہے میرے دوستو، یزیدیت تھی ظلم اور حسینیت ہے عدل انصاف. یہ پیغام یہ ہمیں اپنی زندگی پر بھی لگانا ہے. آج سے میں اور آپ مل کر کر یہ عہد کریں کہ ہم سگنل نہیں توڑیں گے، غلط اوور ٹیک نہیں کریں گے. اگر کوئی بندہ آگے آ جائے اور ہمارے پاس ٹائم ہے اور اگر ہم اس کو جگہ دیں کہ اپنی گاڑی لے جائے، یہ چھوٹی چھوٹی بات میں کہتا ہوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی روحانی برکت ہے. کبھی ہم میں اور آپ مل کر اس پر عمل کریں، اس سے بندہ اور اس کو یہ عملی ایکسرسائز، یہ زندگی کے اندر عملی ایکسرسائز. آپ وضو خانے پر بیٹھے ہیں، جماعت میں دس منٹ باقی ہے، کوئی بزرگ شخص آگے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھے، آپ پہلے وضو کریں، آپ کے پاس رومال موجود تھا، آپ نے کہا جی آپ پہنچ رہے. تو یہ ایثار کا غلبہ کہ جس میں آپ کے فرائض بھی نہیں چھوٹ رہے، جس میں وقت موجود ہے اور آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر کے نیکی کما سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو روحانی طور پر اتنا مضبوط کر دے گی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا کیا ہے اور ہم یہ محفل کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ تو حسینیت جو ہے وہ حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا نام ہے. یزیدیت ہر الحاج, جس طرح کل میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ ہر تعریف کی ایک مثال ہوتی ہے, تو حق اور نیکی کی تعریف کی مثال حسینیت ہے اور ہر برائی کی مثال یزیدیت ہے. میری ماں حضرت عائشہ کھڑکی میں کھڑی ہے, دیکھ رہی ہے کہ ایک عورت باہر کی طرف کھڑی ہے اور آپ پردے سے ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں ہیں, اس عورت کے ساتھ, اور وہ عورت خود بھی بھوکی ہے اور دونوں بچے بھی بھوکے ہیں. ایک صحابی کا گزر ہوا, اس وقت ہوتا کیا تھا, ایک صحابی کا گزر ہوا, انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کا دانہ رکھ دیا. اب ہے تین, کتنے بولیے, تین. ایک کھجور کا دانہ رکھا, سیدہ نے دیکھا کہ اس ماں نے کھجور کے دو حصے کیے, ایک اس بچے کو کھلا دیا, سبحان اللہ, اور ایک اس بچے کو کھلا خود بھوکی رہی. میری ماں حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو صبح حضور سے کہا کہ حضور میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے. آقا نے فرمایا کیا عائشہ؟ کہا میں دیکھ رہی تھی کہ کل دوپہر کے وقت ایک خاتون کھڑی تھی, اس کے ساتھ دو بچے تھے اور وہ سب بھوکے تھے. آپ کے فلاں صحابی گزرے, انہوں نے کھجور دے دیا, اس نے دو حصے کیے, ایک اس بچے کو کھلایا, ایک اس بچے کو کھلایا, خود وہ کچھ نہ کھائی. سرکار نے کہا واہ واہ, یہ ہے ماں. فرما تجھے پتا ہے عائشہ اس عمل سے اس کو کیا ملا, کہ خود بھوکی رہی اپنے بچوں کو کھلایا, کیا ملا؟ کہا کیا؟ کہا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے. تو یہ ہے کربلا کا پیغام. ہم یہ وعدہ کریں کہ صرف باتیں نہیں کریں گے, ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. تو یہ کربلا کا پیغام ہے اور یہ عدل کا پیغام ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر قرآن عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کوئی سیٹھ اور امیر آدمی, وہ بیچارہ حق پر ہوتا ہے, لیکن غریب سامنے خواہ مخواہ کر کے اپنی مظلومیت بیان کرتا ہے. دیکھو مجھے سیٹھ صاحب نے مار دیا, سیٹھ صاحب نے میرا مال کھا لیا. وہ سیٹھ بیچارہ کہہ رہا بھائی میں اس کا مال کھا کے کیا کروں گا, یہ اس نے کیا ایسا ہے. جس طرح کچھ لوگ سیٹھوں کی طرف جھک جاتے ہیں مال کی وجہ سے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب کی طرف جھک جاتے ہیں اس کی مظلومیت کی وجہ سے, قرآن ان دونوں کو سمجھا رہا ہے کہ نہ امیر کی امارت کو دیکھا جائے گا اور نہ غریب کی غربت کو دیکھا جائے گا, انصاف دیکھا جائے گا, چاہے وہ کسی کے خلاف جا رہا, انصاف دیکھا جائے گا. تو عدل کا طریقہ قرآن مجید یہاں پر دیکھ کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. یہی کام کرنے امام حسین گئے تھے, بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور گواہی ٹھیک دینی ہے تم نے, کیونکہ گواہی نہیں ٹھیک دو گے تو یہ عدل کیا کریں گے. ان کو آپ نے جج بنایا ہے کہ یہ عدل کریں, تو یہ بغیر گواہی کے تو نہیں کریں گے, گواہی کا غلط پہنچ گئی تو آپ ایک. اس پہ عنصر یہ بھی ہے کہ عدل تو جب ٹھیک ہوگا کہ جب گواہی ٹھیک پہنچے. ہمارے وہاں تو یہ کہ گواہی غلط پہنچتی ہے تو جج کیا کرے گا, جج کے سامنے گواہی ہے اس نے فیصلہ کر دیا. تو حضور نے پھر جو غلط گواہی دیتے نا ان کو روکا, فرمایا اے جھوٹی گواہی دینے والو تمہیں پتا ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے کا, اللہ اکبر, جھوٹی گواہی دینے کا عذاب یہ ہے جس طرح خدا کے ساتھ شریک کرنے کا گناہ ہے. یعنی جو خدا کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک ہے اس کو جو عذاب مل رہا ہے وہ عذاب جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے ہے. یہاں سے اس کو روکا گیا, اور قرآن نے یہاں پر دیکھا کتنے زبردست انداز میں کہا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ دیکھ رہا ہے جو تم گواہی دے رہے ہو نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اور تم نے اللہ کے لیے صحیح گواہی دینی ہے اور اس پر جم جانا ہے. آج تو تم بچ جاؤ گے لیکن جھوٹی گواہی کا عذاب, یہ اتنا بڑا حقوق العباد کی پامالی ہے, اللہ اکبر, کہ اس پر اگر حدیث پڑھیں تو اسی سب سے بڑی وعید میں نے یہ سنائی کہ جو شرک پر مشرک کو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب جھوٹی گواہی دینے والے کو دیا جائے گا. اب حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین شاہ فرمائے ایمان والو انصاف پر خود قائم ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ولو علی انفسکم, چاہے وہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو, چاہے اس میں تمہارا, لیکن یہ وقتی نقصان ہوگا, لیکن اس کے بعد تمہارے دل کو بڑی تسکین پہنچے گی کہ تمہارا ایمان تمہیں شاباشی دے گا. اور اگر تم نے الٹا کیا, اس کے خلاف کیا, تو نماز میں سجدوں میں بھی تمہیں قرار نہیں آئے گا, اور بستر بھی تمہارے لیے کانٹے کی سیج بن جائے گی. فرمایا ولو علی انفسکم, چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو. میرے باپ کے بارے میں بات کر دیا, ارے تو تمہارے باپ نے کام بھی تو ایسا کیا ہے. تو قرآن کریم کہتا اب الوالدین والاقربین, چاہے تمہارا باپ اس میں قصوروار ہو اس کے خلاف گواہی جا رہی ہو, چاہے تمہارے شرار اس میں قصوروار ہو ان کے خلاف گواہی جا رہی ہو. ان یکن غنی او فقیر, چاہے یہ امیر کے خلاف جا رہی ہو اور چاہے یہ فقیر کے خلاف جا رہی ہو. اگر امیر شخص آ کر آپ کو حکم بنائے اور کہہ دے کہ بھائی اس فلاں شخص نے میرے پیسے کھائے, اور غریب کہے حضرت یہ تو میرے پہ ظلم کر رہا ہے, یہ آپ جیسے لوگوں کو بیچ میں لایا ہے, تو یہ نہیں کہ ہمارا دل اتنا نرم ہو جائے اس شیر صاحب کو کہے یار چھوڑ دو اس کو, معاف کر دو یا جانے دو, معاف کر دے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن فیصلے کے لیے اگر ایسا حق ہے تو پھر ہمیں نہ شیٹ کے اس طرف دیکھنا ہے امارت کی طرف اور نہ غریب کی غربت کو دیکھنا ہے. قرآن جو ہمیں سکھا رہا ہے, جو مجھے بھی پابند ہونا ہے, آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اس پہ پابند ہونا ہے, کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کس کی طرف ہے. اگر مظلوم کی طرف مظلوم غلطی پر تھا تو اسے سزا دی جائے گی, یعنی کون, یعنی غریب جو تھا وہ مظلوم نہیں تھا اور وہ خطا کار تھا تو اسے سزا دی جائے گی, اور امیر اگر مظلوم تھا اور اس کا اس کی خطا نہ تھی تو اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے چاہے وہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف جا رہا ہو, باپ کے خلاف جا رہا ہو, امیر کے خلاف جا رہا ہو, غریب کے خلاف جا رہا ہو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, تم نے اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے جم کر کھڑے ہو جانا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے جو اشارہ فرمایا, آپ کہیں گے نہیں نہیں یار غریب کے لیے دل دکھتا ہے, باپ کے خلاف کیسے بولیں گے, باپ نے اگلے کے پیسے کھا لیے, اب جرگہ آ گیا ہے, اب کہتے ہیں کہ جناب جرگے میں کیا باپ کے خلاف, وہ کہ میرا باپ تو فرشتہ ہے, میرا بھائی تو فرشتہ ہے, میرا بیٹا تو فرشتہ ہے. کس نے کہا جی حاجی صاحب ایسا نہیں کرو, جھوٹ نہیں بولو, کیوں ایسا کرتے ہو, سب جانتے تمہارا باپ کیسا یہ کیسا ہے. ایک مثال ہی دے رہا ہوں, تو قرآن کہتا ہے اس چیز کو نہ دیکھو, تمہارے خلاف تمہارے باپ کے خلاف جس کے خلاف جا رہی ہو اللہ کی رضا کی بات کرو, انصاف کی بات کرو. آپ کوئی کہنے والا کہے گا بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو, باپ کے ساتھ تو بھلائی کرنی ہے, رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, ہمارا دل اتنا سخت نہیں ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے فاللہ اولی بہما, اللہ تم سے زیادہ ان کو چاہنے والا ہے. یہ چھوڑ دو تم ساری, بہرحال اللہ کو اس سب کا تم سے زیادہ اختیار ہے اور تم سے زیادہ اللہ رب العالمین ان کے حقوق کو جانتا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا باپ کے خلاف کیسے بول دیں گے کرو قصوروار ہے, تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا فاللہ اولی بہما, تم اس کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا اللہ رب العالمین ان کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو رب کی خیر خواہی اور اصل خیر خواہی یہی ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے مقابلے پر مظلوم کو انصاف دیا جائے. اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے فلا تتبعوا الہوا, اور اپنے خواہش کے پیچھے نہ بھاگو, اپنی خواہش کے پیچھے نہ بھاگو, ان تعدلوا, ایسا نہ بھاگو اور خواہش کو اتنا غلبہ نہ کرو کہ تم عدل ہی نہ کر پاؤ, عادل ہی نکل پاؤ. سیدنا عمر کا میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا, بعض علماء نے اس روایت کو رد کیا ہے, لیکن پھر بھی شاہ عبداللہ دیگر نے لکھا ہے کہ جب آپ کے صاحب زادے کے اوپر زنا کی تہمت لگی, ظاہر سی بات ہے وہ یعنی جو شخص ہے وہ معصوم تو نہیں ہے, شیطان نے بہکا دیا. ہمارے اکثر علماء نے اس کو رد کیا ہے, لیکن میں بطور اس کے حوالے کے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر کا عدل اس آیت کے مطابق, وہ خاتون آئی اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے ہی ہوا ہے. ہاں اپنے لوگوں سے پوچھوایا کہ وہ کہاں ہے, کہا جی فلاں گھر میں بیٹھا ہے. کہا ٹھیک ہے. آپ تنہا اٹھے خاموشی سے گئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی نے شور کیا, بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور بیٹے کے سامنے آئے. بیٹے کو کہا ماروں گا نہیں, بالکل توجہ سے سن, تجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور میں مسلمانوں کا امیر ہوں, مجھے یہ بتا کہ تجھے نے ایسا کیا ہے. تو بیٹا رو رہا تھا, فرمایا نہیں میں تجھے صاف کرنے آیا ہوں, میں تجھے پاک کرنے آیا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ عمر قیامت کے دن اٹھے اور اس کی اولاد میں کوئی ناپاک بھی ہو. نہیں نہیں بیٹا, تو میرا بیٹا ہے, میں تجھے پاک کرنے آیا ہوں. اس نے اقرار کیا. کیا کیا؟ کیونکہ نوجوان تھا تو قرآن کا فیصلہ ہے پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے. اعلان کیا, لگا کوڑے کے لیے. بیوی کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں خاموش ہو جاؤ, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, نبی پاک کا ارشاد ہے. لگا دیا گیا تختہ, لٹا دیا اوپر, جلاد سے کہا بلا کر پہلے کہ یہ عام آدمی ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ خلیفے کا بیٹا ہے. جیسا سب کو ضرب لگائی اس طرح اس کو ضرب لگائے گا. اگر میں نے تیری ضربوں کو ہلکا دیکھا, کیونکہ ہمیشہ حضرت عمر حد کے وقت سامنے کھڑے ہوتے تھے, فرمایا تیری ضرب اگر ہلکی ہوئی اور تیرے ہاتھ میں لچک آئی تو پھر یہ ضربیں تیرے جسم پر بھی لگ سکتی ہیں, کیونکہ آپ حاکم ہیں, اجتہادی فیصلے سرزنش کے لیے تعزیری فیصلے آپ نافذ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, حدود تو وہی چلے گی جو اللہ کی ہے, لیکن نظم و ضبط کے لیے, خیانت کو ختم کرنے کے لیے حاکم کو اس بات کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ تعزیری جو چاہے سزا منتخب کرے. جیسا ہمارے وہاں جیلوں کا نظام ہے, یہ تعزیری سزا ہے, جیلوں کا نظام ہے. اسلام کے اندر گزشتہ ٹائم پر جائیں تو ایسا پورا نظام نہیں رہا, لیکن آج جو یہ سزائیں آئی ہیں تعزیرن آئی ہیں, تعزیرن اس اعتبار سے آئی ہیں کہ اس سے معاشرے سے ہٹانے کے لیے وہ چیز ہے جس کا حکم قرآن میں نہیں آیا ہے, لیکن انصاف و عدل کے لیے معاشرے میں بپا کرنے کے لیے قاضی وقت اس پر کوئی سزا نافذ کر سکتا ہے. اب جب کوڑے لگائے گئے تو حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے, 50 ہو گئے, اس کی چیخیں نکل رہی, 60 ہو گئے, آواز کم ہونا شروع ہوئی, 70 ہو گئے, جسم میں ڈال ہو گیا, آپ نے کہا مار تو رو, یہاں تک کہ 90 کوڑے سے اوپر جب پہنچا تو روح پرواز کر گئی. اب آخری 5 کوڑے رہ گئے, حضرت عمر نے فرمایا مارو, 5 کوڑے جب مار دی گئے 100 پورے ہوئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کوئی کاغذ تھا وہ چھوٹ گیا اور پدری محبت جاگی, میرا بیٹا کہہ کر آپ نے اس کو لپٹ گئے. فرمایا پہلے اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا امیر تھا, اور اب اس لیے کر رہا ہوں اس کے پیشانے چومنے لگے, میرے بیٹے میں تجھے فخر کرتا ہوں کہ تو رسول اللہ کے پاس اب ایسے جائے گا کہ تو پاک صاف ہو کر جائے گا. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا کے حالات میں بعض علماء نے اس روایت کو دخل دیا ہے کہ اس قسم کے معاملات بھی رہے ہیں, لیکن شیعت کے اعتراضات کی بنا پر ہمارے علماء نے اس کی سند میں بھی جرح کی ہے, لیکن یہ بات جو میں نے صرف پیش کی ہے یہ نصیحت کے طور پر پیش کی ہے, اسے نصیحت کے حصول کے حوالے سے پیش کیا. قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا کہ اپنی خواہش نفسی کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ پدری محبت بڑھ جائے اور برادری کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اگلا برادری والا حق پر ہو, تم غلبہ پا جاؤ اور حق نہ کر سکو. فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور ہیرا پھیری بھی نہیں کرنا, اگلے کو الجھانا بھی نہیں, گواہی سیدھی سیدھی آگے پھر بھی ٹیڑھے سوال کر رہے ہیں اس سے تاکہ وہ گھبرا جائے اور ایک بات کو دوسری بات پہ کرے اور التباس ہو جائے اور پھر تم شور بچاؤ, ارے اس کو تو خود نہیں پتا اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہیرا پھیری بھی نہیں کرنا ہے, ایک ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. یہ کہنا ہی کافی تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود عدل کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ ہیرا پھیری نہ کرنا, اوتو غریدو, اور نہ حق سے منہ پھیرنا. کیوں؟ اگر ایسا کر لیا تو کیوں؟ اور قرآن کے آخری جملے بڑے معنی خیز ہوا کرتے ہیں, فرما فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے, جو تم لکھ رہے ہو اللہ تمہیں جانتا ہے. یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی. تو یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہن یزید کے مقابلے پر جو نکلے ہیں وہ عدل میں نکلے ہیں. کس میں نکلے جی؟ عدل میں نکلے ہیں, انصاف پر نکلے ہیں. اور آخری گفتگو کے اس پہلو کو میں اس انداز میں پیش کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ اخلاق حسنہ جو دراصل انسان کی سب سے بڑی زینت ہے, تو لہذا آج کربلا کا یوم عاشور آج ہمیں یہ درس دے رہا ہے کربلا سے, حضرت امام حسین نے کربلا میں عدل کا پیغام دیا ہے, انصاف کا پیغام دیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ان کی بھلائی کو دیکھنے کا خیال کیا ہے. کوئی بوڑھا شخص, کوئی غریب آدمی, کوئی ہمارا مسلمان بھائی پریشانی میں ہو تو منہ موڑ کر نکلنے کا نام نہیں. بلا تو کوفے والوں پر ٹوٹی تھی, حسین کو کیا تھا؟ یزید مدینے کے اندر تو خود ڈر رہا تھا کہ مدینے میں حسین موجود ہے, میں گھسوں گا کیسے, کیونکہ اگر مدینے کے اندر یہ حال اس میں اس حال کیا, اس کا 10% بھی اگر وہ کرنا چاہتا تو یزید کی پوری حکومت کو جلا دیا جاتا, کیونکہ سارے اہل بیت کے عاشق تھے. یہ تو کوفی غدار تھے. ملا باقر مجلسی شیعوں کا امام ہے, بحر الانوار کے اندر اس بات کو اس نے لکھا ہے. اس نے لکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفے میں ہم جو ماتم کرتے ہیں ہم نے مارا ہے. وہ کہتا ہے جی ہاں, ہمارے باپ دادا ضرور تھے, ملا باقر مجلسی لکھتا ہے, ہمارے باپ دادا ضرور تھے جنہوں نے دروازے بند کر لیے تھے, کھڑکیاں بند کر لی تھی. یہ جلال عیون کے اندر بھی اس نے لکھا, میرے پاس کتاب موجود ہے. ملا باقر مجلسی کہتے ہیں وہ ہمارے ہی باپ دادا تھے, لیکن یہ ہم اپنے آپ کو ٹھوک اس لیے رہے ہیں کہ ان کے لیے کفارہ ہو جائے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, تم توبہ کرو, ان سے جان چھڑاؤ, ان سے جان چھڑاؤ. قرآن نہیں پڑھا کو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اولاد کو بچاؤ, پھر دوسرے کو بچاؤ. انہوں نے کہا جی یہ زنجیریں مارنا, یہ سینہ تھوپنا, یہ سینے سے خون نکالنا, کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آیا اور ہمارے باپ کو معاف کر دے. میں نے کہا وہ سیدہ زینب نے جو بد دعائیں کی وہ کہاں جائیں گی, ان کا گناہ یہ ہے کہ تم سب مل کر ایک دوسرے کی گردنیں بھی کاٹو نا تب بھی معاف نہیں ہوں گے وہ, کیونکہ ساری خدائی کا مرتبہ ایک طرف, ساری خدائی کا مرتبہ شرف و فضیلت والوں کا غیر انبیاء غیر صحابہ کا ایک طرف, اور حسین کے خون کے قطرے کی اہمیت ایک طرف. اگر امام حسین اور سیدہ زینب کبریٰ کی چادر مبارک کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور سارے زداروں کے عمل کو ایک دفعہ رکھ دیا جائے تو سیدہ زینب کبریٰ کی چادر مبارک کی حرمت ان سب پر غالب آئے گی. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چاہے تم ایک دوسرے کو زنجیریں مار رہے ہو آگ میں, ایک دوسرے کو پکڑ کے منہ ان کا آگ میں جلا بھی ڈالو نا تب بھی کفارہ, اور کفارے کا یہ طریقہ بھی شریعت میں نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کے وہاں تھا, عیسائیوں سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہے جی حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی ہے, معاذ اللہ. کہتے کیوں؟ کہا ہمارے کو چھٹی دینے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے قیامت تک کے عیسائیوں کو کہا کہ عیش کرو, مزے کرو, جاؤ کلب میں جانا ہے, حرام کھانا ہے, خنزیر کھانا ہے, کچھ بھی کھاؤ, میں خود لٹک رہا ہوں پھانسی پر اور تمہارا سارا کفارہ میں خود ادا کر رہا ہوں. تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, اس لیے علماء نے لکھا کہ جو ٹائی پہنتے ہیں نا, یہ ٹائی مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, یہ جو ٹائی پہنتے ہیں یہ عیسائیت کا وہ شعار ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا نشان ہے. تو مسلمان ایک تو ٹائی پہنتے ہیں اور پھر ٹائی پہن کر وہ نماز پڑھتے ہیں, یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. ٹائی پہن کر نماز پڑھنا یہ بالکل درست نہیں. پہلی بات تو ٹائی پہننا ہی جائز نہیں ہے, اور اگر پہنا ہے اس نے تو نماز کے اندر تو یہ دگنا ناجائز ہے. تو یہ ٹائی پہن کر نماز پڑھنا, اور ٹائی جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر ان کا ایک مذہبی شعار ہے, اور ایسا مذہبی شعار ہے جو ہمارے مذہب کے اندر کفر ہے. ہمارے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی ہو گئی تو تواتر سے احادیث اس کو بیان کی جا رہی ہے, ہمارے بعض علماء نے اس کی تکفیر بھی کی ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مسلم ہے اور دلائل تواتر کے ساتھ ثابت ہے دلائل. تو عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بس پھانسی دے دی گئی تو وہ تو نیک تھے, کیوں دی گئی؟ تو کہا انہوں نے صدمے اس لیے اٹھائے, یہ صدمے اس لیے اٹھائے تاکہ میری امت کو چھٹی مل جائے, جو چاہے کرے وہ. تو ایسا نہیں ہے, یہ تو عیسائیوں کا من گھڑت نتیجہ ہے, اور قرآن کریم نے کہہ دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, ہر نفس کو اس کی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لہٰذا اگر واقعی میں ملا بکر مجلسی نے جو لکھا اور یہی ان کا نظریہ ہے, شیان علی یعنی کربلا کے اندر بلانے والے شیعہ ہی تھے. یہ ملا باقر مجلسی کی اردو میں کتابیں آ چکی ہیں ساری, جلال العیون وغیرہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اس نے خود لکھا ہمارے باپ دادا نے بلایا, مسلم بن عقیل کو ہمارے باپ دادا کے سامنے شہید کیا گیا, ابن زیاد نے جو درندگی دکھائی وہ ہمارے سامنے دکھائی اور ہم نے دروازے بند کر دیے. تو لہذا نوحے بجانا اور اس میں تبرہ کے کلمات پڑھنا, تعزیے بنانا اور اس قسم کی حرکت کرنا, اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سنیوں کے اندر جو تعزیے ڈال دیے گئے ہیں نا کہ یہ تعزیے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت امام حسین یا مولا کائنات کے مزارات کی جو مبارک تصویریں ہیں, گنبد شریف کی جو مبارک تصویریں ہیں, اس کو بطور تبرک کے گھر میں رکھنا یہ بالکل جائز ہے, یہ مستحب ہے. لیکن مصنوعی قبریں بنا لینا اور ایک اس میں ہزاروں خرافات ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, اور ایک چیز اگر فی نفسی ہی جائز ہو تو اس کو قبول بھی کیا جائے, تو اس کی شرن بالکل اجازت نہیں ہے. نہ تعزیہ جائز ہے, نہ ماتمی نوحے سننا جائز ہے, اور نہ ماتم سننا جائز ہے, نہ چہروں کو پیٹنا جائز ہے. لہذا آخری بات جو میں اس تسلسل کے ساتھ آپ کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, لہذا اگر آپ کو کہیں تعزیہ کھڑے بھی نظر آئے تو آپ نے دیکھنا نہیں, اپنے کام سے کام رکھنا نکل جانا ہے. ہاں مخا مجمع, اور کوئی کہنا میں امام حسین کو خوش کرنا چاہتا ہوں, ان سے کہیے ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے کتنا مال دیا, بہت مال دیا. میں نے کہا جب اپنے رشتے داروں میں سروے کرو غریب کتنے ہیں, اور لوگوں کو دیکھو غریب کتنے ہیں, دیکھو مدارس کہاں بن رہے ہیں, دیکھو مساجد میں کام کہاں پر ہو رہا ہے, خیر خواہی کا جو کام ہے پیسوں کی لسٹ بناؤ, 100 جوڑے کپڑے لے لیے فرض کے طور پر, جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہے ان میں بانٹ دیا, اور کہا کہ سیدہ زہرا راضی ہو جائیں, صحیح بات بولیے، راضی ہو جائیں، امام حسین راضی ہو جائیں، اپنے برادری کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو یتیم ہیں ان بچوں کی سرپرستی کے لیے پڑھنے پڑھانے ان کے رہن سہن کا انتظام کر دیں، اس نیت کے ساتھ کر دیں کہ جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو جائے اور یہ ثواب ان کی روح پاک کو پہنچے. مساجد کو دیکھیں، مطلب یہ ہے وہ مساجد، یہ ہے یہ ڈھول بجانا گلیوں میں نکلنا، یہ چھچوروں کا کام ہے، یہ شریعت کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہم الحمدللہ سنی ہے، لیکن سنیت کے اندر کوئی رابضیت کو گھسڑے گا تو اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ یہ شیعوں کا کام ہے. سنیوں کا ان تازیے ماضیے سے کوئی تعلق یہ ماتم ہو گیا. ہاں منقبت اس اعتبار سے امام علی مقام کی جو پڑھی جاتی ہے. آپ کہیں گے جی نوحے کیوں منائے، تو نوحے سے مراد یہ کہ ایک تو اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی میں بھی اکثر نہ دیکھیں آپ، ہم تحقیق کے لیے کبھی کبھی دیکھتے ہیں ان کی تقریریں سنتے ہیں، تو نوحے کے اندر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ابراہیم وہ نہ کر سکا جو حسین کر گئے. تو انبیاء پر فضیلت دینے کی باتیں معاذ اللہ. حضرت امام علی مقام کا جو درجہ ہے اس کو سن کر تو حضرت امام کو غصہ آتا ہے، اور یہ ان کی ناراضگی کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے تو نہیں امام حسین، اور نماز اللہ کوئی مسلمان سن سکتا ہے. یہ فیصل رضا آبدی نے جگہ جگہ پر ایک گزشتہ سال کراچی کے اندر بڑی بڑی اسکرینیں لگائی تھی، ابھی بھی لگی ہوئی ہے. جو احادیث صحیح ہے تو کون مولا علی سے بوجھ رکھے؟ من کنتو مولا فعلی مولا، مانتے ہیں اس بات کو. انا مدینہ تلی میں والی بابو، ہاں مانتے ہیں اس کو. لیکن یہ لگانا پوسٹر اور فارسی کے الفاظ اس میں یہ لکھنا کہ نمرود کے سامنے ابراہیم تو دب گئے لیکن یزید کے سامنے حسین نہیں دبا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اس دفعہ بھی ہمارے علماء نے گورنر ہاؤس میں احتجاج کیا اس میں، اور کہا کہ اس قسم کے معاملات رکھو گے تو پھر تو دمادم مسکلندر ہوگا. یاد، اگر امن چاہتے ہو تو جو مشترکہ اور متفق نظریہ ہے وہ رکھو، اس لیے کہ یہ بات امام حسین کی ناراضگی کا باعث ہے، اور سنی عاشق اہل بیت ہے وہ حضرت امام حسین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. حضرت حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے ابراہیم سے بڑا کام کر کے بتایا، وہ تو اسماعیل کو زبان نہ کر سکے، وہ تو اسماعیل کو زبان نہ کر سکے لیکن حسین نے اپنی جان دے دی، تو اس میں سراسر امام حسین کی توہین ہے، اس میں سراسر امام حسین کی بولیے توہین ہے. اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس سے وہ لوگ بھی فائدہ نہ اٹھائے کہ یزید بڑا چیمپئن تھا. یزید تو تھا لانتی، یزید تو تھا وہ فاسق و فاجر. تو لہذا ہمارے علماء نے جہاں پر بھی یہ اعتدال کی بات کی ہے تو اس سے امام حسین کا مرتبہ نہیں گھٹانا ہے معاذ اللہ، بلکہ اس میں ان کو خوش کرنا ہے. اور امام حسین کے مرتبے کی بزرگی اتنی ہے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے کے باوجود علم و مقام و عزت کے اندر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ مقام ہے سیدنا امام حسین کا. اب یہ عدل کی بات ہے. کیا ہے؟ عدل کی بات. ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، اخلاق حسنہ جس کے جامع حسین ہے، اور سارے سوالات اس میں سمیٹ دیتا ہوں. تو اخلاق کا مرکز جو ہے وہ علم ہے. کیا ہے؟ کہیے. علم ہے، اور وہی علم معتبر ہے، وہی علم معتبر ہے اور مقبول ہے جس کی تائید اور توثیق وہی سے کی جائے، ورنہ علم والے تو کہیں بھی پھرتے ہیں. ابو جہل کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے لیکن حضور نے فرمایا ابو جہل ہے، لوگ اس کو صاحبان علم میں شمار کرتے تھے، سرکار نے فرمایا جاہلوں کا باپ ہے یہ. تو پتہ چلا علم اس وقت خلق بنتا ہے جب اس کی تائید وہی سے ہوتی ہے، اس کی تائید رسول اللہ کے دربار سے ہوتی ہے. تو لہذا اور وہ علم وہی مقبول اور معتبر ہے جس کی تائید وہی سے کی جائے، اور جس نے نشر دین نشر وہی کے لیے معاون سمجھا جائے وہ علم معتبر ہے کہ جو رسول اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں معاون بنے، اور جس کی تائید نشر وہی سے کی جائے، اور اس علم کا اس کا مطلب اور اس کا اختیار کس اور اس کا اشتہار کہ جس کی تائید وہی سے ہو گئی اور جو دین کا معاون بن گیا، تو وہ صاحب علم کتنا صاحب رائے ہوگا، کتنا صاحب اجتہاد ہوگا، کتنا صحیح فیصلہ کرنے والا ہوگا. اور وہ حسین ہیں جن کے علم کی گواہی رات کو میں نے پڑھا ہے سرکار علیہ السلام نے خود مرحمت فرمائی ہے. حسین کا فیصلہ کربلا کے لیے رضی اللہ تعالیٰ غلط نہ تھا، اس لیے کہ امام حسین اپنے علم سے دیکھ رہے تھے، اور حسین کا علم وہ ہے جس کی تائید وہی سے ہوئی ہے، اور حسین کا علم وہ ہے جسے رسول اللہ نے نشر وحی اور نشر پیغام وحی، اشاعت سنت مصطفی کا معاون جانا. اور جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ رب العالمین چار زبردست عالم دیتا ہے جو اس کے بازو بنتے ہیں، دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے دین کو آگے پھیلاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں مجھے 14 دیے گئے ہیں. حضرت علی نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا ایک تو میں خود ہوں اور دو یہ میرے بیٹے ہیں، پھر ابو بکر ہے، عمر ہے، جعفر ہے، ابو ذر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ان کا نام لیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن مشتبہ، ان کا علم بارگاہ نبوت اور بارگاہ خدا میں اتنا معتبر ہے کہ سرکار نے اس کو بطور فخر کے ذکر کیا کہ مجھے اللہ نے انبیاء میں ہر درجے کی فضیلت دی ہے. ہر نبی کو اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، مشورے کے لیے، اس سے دل کی بات کر کے معاملات اور اہداف کو مختص کرنے کے لیے چار باشعور نوجبا رقبا اور زبردست مشیر دیتا ہے. مجھے 14 دیے گئے ہیں، 14 مشیر، 14 نجیب، 14 میرے وہ میرے نبوی علم کے وارث جن سے میں نبوی علم میں مشورہ لیتا ہوں. فرمایا 14. پوچھا گیا حضور کون؟ کہا ایک تو میں، دوسرے حسن حسین. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے جس سب نے سیدنا صدیق اکبر کو مشیر بنایا، فاروق اعظم کو مشیر بنایا، جعفر بن ابی طالب کو مشیر بنایا، عبداللہ بن مسعود کو مشیر بنایا، ابو ذر غفاری کو مشیر بنایا، مولا علی کو مشیر بنایا، وہیں پر حسن و حسین کو مشیر بنایا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ تو رسول کو مشورہ دینے والے، رسول مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، نہ وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو اپنے مشورے حضور کی بارگاہ میں اگر پیش کرتے ہیں اور حضور اس کو قبول فرماتے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے نیابت اور مستقبل کے لیے سیادت کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو رسول کے سامنے بیٹھ کر رسول ان سے پوچھے اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے اور وہ کہے جی یہ کرنا ہے اور حضور ان کی بات پوری کر لے تو پتا چلا سیادت و قیادت کے لیے انہی کو تو مختص کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آخری بات اس حوالے سے یہ کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا کسی بھی فن پہ تو کتاب ڈائریکٹ نہیں شروع ہوتی، پہلے مقدمہ ہوتا ہے، پہلے کہ کتاب کس موضوع پر ہے. مقدمہ ہوتا ہے ایک صفحے کا اور اس کی تفصیل ہوتی ہے 1000 صفحے کی، پھر اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے 5-6 لائن کا. کتاب لکھنے کا ڈھنگ یہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک ہوتا ہے مقدمہ، آپ جو کوئی کتاب اٹھاتے تو پہلے اس کا مقدمہ پڑھتے ہو جس میں ہے کیا اور اس علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کن کن مسائل پر بحث ہوگی اور آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس کا اجمال یہ ہے. یعنی آگے کی بحث کو جیسا سمندر کو کوزے میں جمع کیا جاتا ہے، تو مقدمہ جس نے پڑھ لیا، مقدمہ جس نے پڑھ لیا تو اسے کتاب سمجھ میں آتی ہے کہ آگے کیا بحث ہے، لیکن اب اس کے ہر گوشوں کو سمجھنے کے لیے پھر تفصیل پڑھائی جاتی ہے. لیکن مقدمہ خود پوری کتاب ہوتا ہے، ہوتا وہ ایک صفحے کا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ رائٹر جب مقدمہ لکھتا ہے مقدمہ خود ایک کتاب ہوتی ہے اجمال کے ساتھ، پوری بحث کو سمندر کو کوزے میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اسی کی تفصیل آگے کتاب 100 صفحے کی ہو، 1000 صفحے کی ہو، جیسا موضوع ویسا چلتا ہے، اور اس کے بعد 4-5 لائن اختتامیہ ہوتی ہے. لہٰذا یہ تھا اور ہم نے مقدمہ میں یہ کہا تھا، دلائل سے واضح کر دیا، لہٰذا اس کو سمجھ لیجیے، کتاب ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہے نا، تو اسی طرح انسان کی زندگی کے بھی مقدمے ہوتے ہیں، انسان کی بولیے زندگی کے بھی مقدمات ہوتے ہیں، اور آگے کے آنے والے مراحل اگر اس کے خلاف نکلے تو مقدمہ غلط تھا. کتاب لکھنے والا شخص کتاب لکھے اور اس میں کہے جی یہ اس علم کی خاصیت ہے اور آگے تفصیل میں اس کو ثابت نہ کر سکا تو مقدمہ غلط ہے، کتاب فیل ہو گئی، وہ ساری بات فلاپ ہو گئی، غلط ہو گئی، بالکل غلط بات لکھی، کوئی پاگل آدمی تو ایسی بات کر رہا ہے. لیکن مقدمے کے اندر مصنف یہ کوشش کرتا ہے جو میں نے دعویٰ کیا اس کو دلیلوں سے ثابت کروں گا. تو یہ زندگیوں کے اندر ہوتا ہے. تو حضور کی خدمت میں جو 8 سال حسین نے گزارے یہ زیست عمر حسین کا مقدمہ تھا. کبھی کاندھے پر بٹھا لیا، کبھی زبان چسا دی، کبھی ممبر سے اتر کر اسے سنبھال لیا، سجدے میں آ کر اگر گردن پر بیٹھ جائے تو سجدے طویل کر دیے. تو مقدموں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی کے پشت پر سواری کرتا ہو تو آگے پوری زندگی دیکھنا یہ نبی کی امت کو بھی اسی طرح چلائے گا. اور اگر بعد میں وہ غلط فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر مقدمہ غلط ہے, اور ماذا اللہ مقدمہ غلط نہیں ہو سکتا. حسین کی زندگی کا مقدمہ وہ بشارتیں ہیں جو حضور نے عطا فرمائی ہیں. حسن کی زندگی کا مقدمہ وہ بشارتیں ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرمت فرمائی ہے کہ ابنی ہذا سید, میرا حسن سید ہے. مقدمہ دے دیا. سید چھچورے کام کیسے کرے گا؟ اس لیے حسن نے جو امیر معاویہ سے صلح کی ہے وہ اسی مقدمے کی تفصیل ہے. حضور امیر معاویہ کا نام تو نہیں لے سکتے تھے ابھی, اس لیے کہ امیر معاویہ تو ایمان نہیں لائے اور حضور کے علم ہے. وہ ساری جنگیں ہونے والی ہے وہ حضور کے علم ہے, لیکن اس کے لیے تو بات کا ٹائم ہے. لیکن مصنف جو بات اس نے 100 صفحے پر لکھنی ہے اس کا ذکر مقدمہ کے پہلے صفحے میں کرتا ہے, لیکن تفصیل سے نہیں کرتا, اشارہ دیتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں 100 صفحے ملتی ہے. پھر بندہ مڑ کے دیکھتا, اچھا اچھا یہ تھا وہ, ہاں ہاں یہ اس مقدمے کی بحث تھی جس کی تشریح یہاں پر آ رہی ہے. بیائی یہی دیکھیے کہ حضرت امام حسن مشتبہ کی زندگی مبارک جو ان کی تفصیلات زندگی میں گزرنی تھی اس کا مقدمہ حضور نے ذکر کیا. اپنی گود میں امام حسن کو بٹھایا, بخاری کی حدیث ہے. اور انداز دیکھیے آپ, حدیث پڑھوں آپ کے سامنے, انداز دیکھیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گود میں بٹھایا حضور نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ ہے کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن, الی الناس مرتن و الیہ مرتن, الی الناس مرتن و الیہ مرتن. بولو سبحان اللہ. یعنی انداز کیا, کلام کو آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں باڈی لینگویج. انسان کا کرداری عمل جو ہے وہ معنی میں چار چاند لگاتا ہے. ایک آدمی غصے میں نہ آئے لیکن اس کے بل چڑھ جائیں تو آپ کہیں گے آپ غصے میں ہو جائیں گے, میں نے تو کچھ نہیں بولا. کہ تمہیں پتا نہیں, بولنے کی ضرورت نہیں. انسان کا منہ بھی بولتا ہے, اس کا کردار بھی بولتا ہے, اس کا کردار بھی بولتا ہے. ایک بندہ خوش ہو جائے اور زبان سے کچھ نہ کہے لیکن چہرے میں بشاشی آ جائے تو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں خوش ہوتا ہے. تو دو قسم کی بولی ایک انسان کی, ایک زبان کی ہے اور ایک عمل کی ہے. تو اب اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ جن کی عمر صرف اور صرف 3 سال کے قریب ہے, یہ 2 سال کے قریب گود میں بٹھا دیا. وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے, کلبی پہ حدیث پڑی, سرکار جلدی سے اٹھے اور اٹھایا اور اپنے گود میں بٹھایا. بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن, سرکار گود میں بٹھا کر چشم تصور میں محسوس کیجیے, صحابہ کو دیکھتے پھر حسن کے چہرے کو دیکھتے, صحابہ کو دیکھتے حسن کے چہرے کو دیکھتے, صحابہ کو دیکھتے حسن کے چہرے کو دیکھتے, تاکہ صحابہ متوجہ ہو جائے کوئی خاص بات آنے والی ہے. یعنی حضور کا یہ عمل مبارک کہ کبھی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں, کبھی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے, ہم طالب جوہری کی طرح مکھی پہ مکھی نہیں مارتے, حدیث پڑھتے ہیں کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. ہم فلسفے نہیں, فلسفے وہ بیان کرتے ہیں جس کی تائید شریعت کر رہی ہوتی ہے. میں کل سن رہا تھا, ان حضرات کی ایک بہت بڑی مبلغہ ہیں, آج کل بڑا پی ٹی وی اس کو اٹھا رہا ہے, وہ ترجمہ کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ نے تو جوتے اتار دیے کوہ طور پر جانے کے لیے, لیکن جب سید عالم گئے معراج میں تو رب نے کہا فخلا نالک, اے حبیب چپل پہن گیا. میں نے کہا کیا خوبصورت ترجمہ فخلا نالک. فخلا نالک کا ترجمہ فرمایا کہ فخلا نالک, جوتی پہن کر آ, جبکہ سمانا جوتی اتار. جو آپ کا کرشمہ احساس کرے سب کرے واہ 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 واہ. تو میں نے کہا یہاں تو سبحان اللہ بھی 10 دفعہ سچ پر بلانا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اب ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے کہ ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن, ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن. سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے. بولے سبحان اللہ. کبھی لوگوں کو دیکھتے کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے. صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی خاص بات آنے والی ہے. پھر سرکار نے فرمایا ابنی, میرا بیٹا ہے, سید میری امت کا سردار ہے, یہ میری امت کا اب سردار. اور فرمایا اس کے ذریعے نہ دو مسلمانوں کے گروہ کی صلاح کرے گا. مقدمہ بنا دیا, مقدمہ بنا دیا. ٹھیک جب ان کی عمر 50 سال سے اوپر پہنچی, حضرت امیر معاویہ سے صلح کی, یہ مقدمہ تھا, وہ تفصیل تھی. اور پھر ایک اور مقدمہ سنیے یہاں پر. صحابہ نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر بطن تک, سر سے لے کر سینے تک حضور کی طرح تھے. حضرت مولا علی اکثر ان کے گریبان کے بٹن کھول کے ان کے سینے کو دیکھتے تھے, ان کے کاندھوں کو دیکھتے تھے, ان کی گردن کو دیکھتے تھے. کہا حسن تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ کریم یاد آتا ہے. اور روایت سر مبارک سے لے کر واہ واہ, زلف مبارک بھی ویسی, انداز بھی ویسا, بالوں کی ساخت باخ نمو کی جگہیں بھی اتنی, کانوں کی لو اس کی ساخت اور ہیت بھی اتنی, جبین مبارک کی کشادگی, ابرو مبارک کی خوبصورتی, انف مبارک کی درازی اور لبہائے مبارک کی خوبصورتی اور چمک بھی ویسی. تو روایت میں آتا ہے امام حسن مصطفیٰ سر سے لے کر سینے تک سرکار کی طرح تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک سرکار کی طرح تھے. اعلی حضرت نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے قصیدہ نور کے اندر, ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جامو ہے میں ہے نیما نور کا. یہ اعلی حضرت نے پورا اس کو اس تفصیل کے ساتھ بڑا خوبصورت قصیدہ نور کے اندر لیا ہے. تو سر سے لے کر سینے تک امام حسن, اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام, یہ حضور نے مقدمہ باندھ دیا. تو صرف خوبصورتی نہیں, جو سر کا مزاج ہے وہ بھی دیا, سر میں عقل ہوتی ہے تو وہ بھی ہے, صرف تشویش میں نہیں کہ خوبصورتی ہے, سینے میں وقار و حلم و بردباری ہوتی ہے, اور جذبات اور صبر کی طاقت ہوتی ہے, وہ بھی دیا. تو جہاں پر بیٹا کہا تو صلح دے دی, ٹھیک ہے, اور جہاں پر یہ کہا کہ حسن کا سینہ حضور کے سینے کی طرح ہے تو سینہ مرکز ہے حلم و بردباری کا, حلم و بردباری کا. اس کی تفصیل آپ کی شہادت میں آتی ہے. زہر پی لیا, امام حسین نے کہا کس نے پلایا, چھوڑو چھوڑو تم ایک کہہ دوں اللہ پہ چھوڑو اس کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ میں اسے قتل کر دوں گا, فرمایا نہیں نہیں چھوڑو اللہ جانتا کس نے پلایا. تو یہ حلم و بردباری دیکھیں جان لب پر آئے, اچھے اچھے بھی دک جاتے ہیں, لیکن امام حسن کو پتا ہے مجھے زہر کس نے دیا ہے, امام حسن کو. اور اتنا ظالم زہر تھا کہ اس سے آپ کے دہنے مبارکہ سے اندر سے گوشت کے لوتھڑے بہ رہے تھے منہ سے, یعنی اتنے ظلم کے ساتھ امام حسن مشتبہ, اس خاندان نے قربانی بھی ایسی پیش کی ہے. اور حضرت امام حسین آپ کے چہرے کو صاف کرتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے یہ حال آپ کا کس نے کیا. آپ جب تھوڑی طبیعت میں قرار آتی تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے, میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. تو حضور نے یہ فرمایا, صحابی جہاں روایت یہ آئی کہ سینے تک مشابہ تھے, تو سینے کا وہ حلم بھی ملا ہے حضرت امام حسن مشتبہ کو. تو یہ مقدمات زندگی ہے امام حسن کی جو سامنے ظاہر ہو رہی ہے, اور یہی مقدمات زندگی ہے حسین کی. حسین کا یزید کے مقابلے میں نکلنا غلط نہیں تھا, اگر وہ تفسیر غلط تھی تو اس مقدمے کو کیا کہو گے جو حضور نے سینے پر چڑھا کر انہیں دیا ہے, زبان چسا کر انہیں دیا ہے, اس مقدمے کے بارے میں کیا کہو گے جہاں نجابت و سیادت کے اندر ان کو شامل کر لیا ہے, جہاں پر فرض نمازوں میں اگر آ گئے تو سجدہ طویل کر دیا ہے. ایک حدیث یوں آتی ہے, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے خود دیکھا یہ دونوں آئے اور سرکار رکوع میں تھے. تو بندہ جب رکوع میں ہوتا ہے تو کیفیت ذہن میں ہے آپ کی, پشت جھکی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ دونوں پیچھے سے آ کے پاؤں میں داخل ہو گئے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنی ٹانگوں کو کھول دیا. بولے نا سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سرکار کی صلاۃ والسلام نے جو کہتے ہیں سلو کما رائے تمونی وسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, وہ نبی مکرم وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم جو کہتے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, تو آقا تو پہلی منزل میں اعلیٰ مقام پر ہے نا, تو یہ رب کا بھی حکم ہے. حضرت امام حسنین جب آئے, پوری حدیث سنی ہے ابھی آپ, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پیچھے سے آئے اور سرکار کی صلاۃ کے پاؤں کے درمیان آئے تو سرکار نے پاؤں کھول دیے, قدموں کو کشادہ فرمایا تو وہ بیچ میں سے نکل گئے, اور بیچ سے نکل کر وہاں بیٹھے جہاں سجدہ کرنا تھا, وہاں بیٹھے. نجدیوں تم کہتے ہو نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے, یا نبی کی پوری نماز حسین کے خیال میں ہو رہی ہے اور حسن کے خیال میں ہو رہی ہے؟ تو اگر محبوبوں کے خیالوں سے نمازیں جاتی تو سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز مبارک کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور سجدے کی حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سجدے میں جانے لگے حضور تو ہم ہٹانے کے لیے آگے آئے تو سرکار نے آنکھوں سے اشارہ کیا پیچھے ہو جاؤ، ہٹانا نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب سجدے کی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم صحابہ آگے پڑے کہ آقا سجدہ کیسے کریں گے، تو کہتے ہیں کہ ہم ہٹانے کے لیے ہم آگے آئے تو سرکار نے اپنے چشمان کرم سے اشارہ فرمایا، صحابہ اشارہ جانتے تھے، اشارہ فرمایا کہ نہیں دور ہو جاؤ، ہاتھ نہیں لگانا ہے. اور سرکار جب گئے سجدے میں تو ایک کو یہاں سے لپٹایا، ایک کو یہاں سے لپٹایا، ایک کو یہاں سے لپٹایا، ایک کو یہاں سے لپٹایا. تو یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے حسنین کی زندگی مبارکہ، اور اس پر آگے کی زندگی پر شک کرنا، اس استدلال اور اس مقدمے پر شک کرنا ہے. اور اس مقدمے کو سامنے اگر رکھ دیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ حسین کا ایک ایک قدم اسی مقدمے کی تفصیل ہے. اور جب شہادت دی نا، آپ کہیں گے شہادت کہاں جائے گی، شہادت کو کس جامع ملیں گے؟ میں نے کہا وہ خاتمہ ہے نا، کتاب کا خاتمہ ہے. دراصل کتاب کا بظاہر خاتمہ ہوتا ہے جب بنتی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے سامنے تو پھر اس کا عروج ہمیشہ رہتا ہے. یہ تو مرتب کرنے میں خاتمہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تو مرتب کرنے کے خاتمہ ہے، لیکن جب وہ چھپ کر سامنے آ جاتی ہے اور جب اس کے نکات سامنے آ جاتے ہیں تو لائبریریوں میں صدیوں پرانی کتابیں ابھی بھی زندہ رہتی ہیں. تو یہ تو حسین کو جو مرتب کیا جا رہا ہے، تو اس ترتب کا یہ خاتمہ ہے، اور قیامت تک باقی رکھنے کے لیے کتاب حسین کو تیار کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے خاتمہ کیا ہے، کہ آپ نے شہادت دے دی اور سجدے کے اندر دے دی اور نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا آپ کا سر، نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا آپ کا سر. یہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ یہ حدیث کہ سینے سے لے کر پاؤں تک حسین نانا کی طرح ہے، اور پاؤں استعارہ ہے استقامت کا، پاؤں استعارہ ہے کہ فیصلہ سینہ کرے گا اور جمیں گے پاؤں. بولو سبحان اللہ. فیصلہ سر کرے گا، فیصلہ سینہ کرے گا. پاؤں کا کام فیصلہ نہیں ہوتا، پاؤں کا کام جمنا ہوتا ہے. حسن جو ہیں وہ صرف عمر میں بڑے نہیں بلکہ امامت و ولایت میں بھی حسین سے بڑے ہیں اور علم میں بھی بڑے ہیں. تو لہذا فیصلے کی صلاحیت حسن کو دی گئی ہے اور جمنے کی صلاحیت حسین کو دی گئی ہے. پڑھیے شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد. استقامت ہے جی، کسی کو تو استقامت مصطفیٰ کہتے ہیں. سردار نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. اب ایک دو نصیحتیں سن لیجئے جو حدیث پاک میں آئی ہے، اور وہ حدیث میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. یہ کربلا کا آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اس نشست کا، اس نشست کا پہلا پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، حقوق الامات کی پامالی نہیں ہوگی، دوسرے مسلمان غریب مظلوم نادار مسلمان کا خیال رکھا جائے گا. یہ کربلا کا پیغام ہے. ظالم چاہے جتنا تگڑا ہو، ظالم چاہے جتنا تگڑا ہو اس سے متاثر نہیں ہونا ہے. بولو، یہ کربلا کا پیغام ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے. نمازیں نہیں چھوڑنی، روزوں کو، حج کو صاحب اصطلاح جن جن پہ فرض ہو رہا ہے، زکوٰۃ کو، شریعت مطہرہ کے ان تمام معاملات کی مضبوطی کرنا، یہ پیغام کربلا ہے. ورنہ حسین تنہا کربلا میں کھڑے ہیں؟ نہیں نہیں، حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے ظالموں کو برداشت نہ کیا، جان دے دی لیکن نہیں جھکے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. حسین کے ساتھ امام احمد بن حنبل بھی کھڑے ہوئے ہیں. بولو سبحان اللہ. ان کی داڑھی سفید داڑھی نوچ لی گئی لیکن انہوں نے کہا نہیں، حق بولو. وہ بھی کھڑے ہوئے، چشم تصور میں دیکھو کہ دونوں کو اپنے قبائے میں لیا ہوا ہے، اپنے قبائے مبارک میں حسین نے لیا ہوا ہے. ایک طرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، ایک طرف حضرت امام احمد بن حنبل ہے. یہ وہ شخصیات ہیں، سامنے دیکھیے تو سرکار غوث اعظم جل بگر ہیں، خواجہ غریب النواز جل بگر ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی جل بگر ہیں، شیخ نقشبند جلوگر ہیں، شاہ فضل حق خیر آبادی بھی وہاں موجود ہیں، شاہ فضل حق خیر آبادی بھی موجود ہیں، مجدد الفسانی بھی موجود ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی موجود ہیں، حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز بھی موجود ہے، جرت و غیرت کی نشانی امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی موجود ہیں، جو صاحب اشعار ہیں یہ سب حسین کے ساتھ آج کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے حسینیت کا جھنڈا اٹھایا، غازی علم الدین بھی موجود ہے وہاں پر، غازی علم الدین بھی موجود ہے، اور جس دن ممتاز قادری جامع شہادت پوچھے گا وہ بھی کربلا میں جا کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حسینیت کا پیغام لے کر چل رہے ہیں، حسینیت کا بولیے، ہر وہ عالم جس نے ناموس رسالت کے لیے جان دی، ناموس دین کے لیے جان دی، آج حسین کے بازو اتنے بڑے ہیں اور سینہ اتنا کشادہ ہے کہ سب کو کربلا میں اپنے سینے پر لے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تو لہذا حسینیت کی اس فکر کو یاد رکھیں، اور یزیدیت اگر چاہے جس قدر مضبوط ہو جائے، یزیدیت سے متاثر ہونا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، حسینیوں کا کام ہو، ارے دنیا تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا، مزہ تب ہے جس کی عزت آخرت میں ہو، تو جن کی عزت آخرت میں ہوں گی ان کا ادب کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، یہ پیغام ہے کربلا ہے، یہ پیغام ہے. اب آخری حدیث پاک سنیے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. علامہ سید محمود علوسی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمام عالمین کے رسول ہیں نا، تو اس لیے جانور بھی آپ کی رسالت میں آتے ہیں، تو حضور ان کی بولی بھی جانتے ہیں. یہ لوگ تو کہتے ہیں لوٹا بستر والے کہ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں جانتے. میں نے کہا تو بتا تو کون؟ وہ کہنے کا جی میں تو فلاں برادری کا ہوں. میں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آتا ہے تو عربی میں بہکاتا ہے؟ کہنے کا نہیں میری زبان میں بہکاتا ہے. میں نے کہا واہ. میں نے کہا آپ کے چچا کو تو ساری زبانیں آتی ہے، کہ جیسا ہو تو ویسے آپ کو بہکاتا ہے، اور جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس سے آپ کی زبانیں نہیں آتی ہوں گی. یہ سخت اس لیے بولا ہے کہ آگے سے بار بڑی غلط کی جاتی ہے، اور یہ حسینیت ہے، کیونکہ جو عظمت میں بات کرے تو الحمدللہ دیکھیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر ہم نے ان کا نام لیا. اس لیے کہ جنہوں نے ادب و آداب کو ملحوظ رکھا وہ امت کے امام رہے، جنہیں عظمت اور ناموس جن کے سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے توہین کی ہے تو ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی گوشہ نرم نہیں ہے. جو خوش ہو اس کی مرضی، جو ناراض ہو ہماری بلا سے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اب میری بات یہاں پر سنیے، علامہ سید محمود علوسی کہتے ہیں جانور بھی حضور سے بات کرتے تھے. یہ آپ کی رسالت عامہ ہے. ایک حدیث ہے دلائل نبوہ کے اندر، ابو سعید خدری، وہ حدیث غزال ہرنی والی. ایک ہرنی کو ایک شخص نے قید کر دیا تھا. آئے ہائے میرے آقا کو دیکھیں. ہرنی کو بھی پتا ہے کہ فریاد کوئی سنے گا تو مصطفیٰ کریم سنے گا. پھرتے پھراتے بے شمار لوگ تھے لیکن ہرنی کچھ نہ بولی. ایک دن آقا کا گزر ہوا تو بول پڑی. سرکار رک گئے، سرکار قریب گئے اس کے، تو وہ اپنی زبان میں حضور سے بات کرنے لگی. سرکار نے اس کے مالک کو بلایا، کہا یہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے چھوڑ دو، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آؤں. کیسے کریم آقا ہے. وہ ماں تھی، ماں، اس کا بچہ جنگل میں تھا، اس کو قید کر لیا گیا تھا. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو ضامن بناتی ہوں کہ میں ضرور آؤں گی، مجھے چھوڑ دو. سرکار نے فرمایا میرے کہنے پر اس کو آزاد کرو، چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا، وہ دودھ پلا کر واپس آئی. پنجرے میں جانے لگی تو سرکار نے اس کے مالک سے کہا مجھے تحفہ دے گا؟ کہا حضور آپ کو. کہا قبول فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا دروازہ دوبارہ کھولو. دوبارہ کھول کے فرمایا اس کو آزاد کر دو. میرے آقا جانوروں پر اتنے نرم ہیں تو اپنی امت کے لیے کیسا کرم فرماتے ہیں. جو ان کا کلمہ پڑھنے والے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جانوروں پر میرے آقا ایسے کریم ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یہ کرم کا، اور یہاں پر مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر پڑھنا چاہیے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. یہ جملہ ہے، جانور بھی آپ سے فریاد کر رہے ہیں. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. صحابہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ وہ ہرنی اچھل اچھل کے جاتی تھی اور زبان سے کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے. اسی تسلسل میں ایک روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا تو مختلف جانوروں نے حضور سے باتیں کی، اس میں ہمارے لیے نصیحت بہت ہے. اس لیے میں اسی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سلسلہ نسب والد سے چلتا ہے جبکہ نسب حسین حضرت علی سے منسوب ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میری گزشتہ تقریر سنے، اس میں جواب میں نے تفصیل دے دیا ہے اور اس پر احادیث پیش کر دی ہے. ATD 522، یہ اگر کسی بھائی کی گاڑی ہے تو پیغام کربلا کی آج ابھی سے ابتدا کریں، راستے میں کھڑی اس کو ہٹائیں اور دوسرے کے لیے جگہ جام ہو گئی اس کے لیے کشادی کی کریں. ATD 522، لہٰذا یہ بھائی باہر جائیں اور اس کو راستے کو کشادہ کر دیں. ایک بات، حضرت علی کی اولاد جو حضرت فاطمہ سیدہ سید کہلاتی ہیں اور دوسرے خواتین سے جو اولاد ہیں وہ علوی کہلاتی ہیں، یہاں ایسا کیوں؟ حسین حسنین کریمین سید کہلاتے ہیں، علوی نہیں کہلاتے، اور ناصبین کون لوگ ہیں، یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے. بات دراصل یہ ہے، سید جو کہلاتے ہیں نا حسنین، وہ حضور کی نسبت سے کہلاتے ہیں، حضرت علی کی نسبت سے نہیں کہلاتے. کس سے؟ کیونکہ حضور کی نسبت وہاں کامیاب ہے، ادھر چل رہی ہے، حضور نے کہا میرے بیٹے ہیں، اس لیے سید کہلاتے ہیں. اور حضرت مولا کائنات کی جو دوسری بیویوں سے بچے ہیں وہ علوی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا تعلق صرف حضرت علی سے ہوتا ہے، ان کی نسبت حضرت علی سے ہوتی ہے. لیکن وہ خاندان اور وہ نسب پاک بھی بہت مطہر ہے، جس طرح کہ حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے بیٹوں میں سے ہیں اور بڑے لائق اور فائق ہیں اور بہت بڑے امام اور بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، اور ان سے کئی احادیث بخاری شریف کے اندر بھی ہیں. ناسبین کون ہوتے ہیں؟ ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا گستاخ ہو، اہل بیت کا بے ادب ہو، اہل بیت کو پسند نہ کرتا ہو، ذکر اہل بیت سے چڑھتا ہو، وہ ناسبی ہے. اور خارجی وہ ہے جو صحابہ کے ذکر کو پسند نہ کرتا ہو اور بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان پر غلط باتیں کرتا ہو، جیسا ابو العلا مودودی، یہ ناسبی بھی تھا اور خارجی بھی تھا. ناسبی اس حوالے سے تھا کہ اس کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب اس نے ایک تاریخ پر لکھی ہے، تاریخ خلافت و مملوکیت، ملوکیت جو اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے دبا کر حضرت عثمان غنی پر تبرہ کیا. عثمان غنی کو خلافت نہیں آتی تھی، فیصلے غلط کر لیے، حضرت علی نے غلط کر لیے، اور دور جا کے کہیں لکھتا اللہ کا کرم ہے جو مجھے سمجھ میں آتا میں لکھ دیتا ہوں. وہ شاہ صاحب نے ایک مثال پیش کی تھی، پتا ہے نا، شعر کے مقابلے میں، وہ شاہ صاحب کا ہی کام تھا، بول سکتے تھے. تو وہ مثال میں کہتا ہوں یہاں بھی فٹ آتی ہے کہ شہر کی اولادوں کے سامنے ایسی اولادوں کا کیا گزر. تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہنا کہ ان کے فیصلے غلط تھے، اور اس پر پھر حضرت امام حسین اور کربلا کے واقعے اور یزید کی تائید کرنا، تو جو یزید کا طرفدار ہے وہ ناسبی ہے، اور جو صحابہ کا مخالف ہے وہ خارجی ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل سنت ہے. وہ بولیے. ایک سوال ہے، مشکل کشائی ہر بڑے کی جانب سے صاحب منصب بلند سے عوام الناس کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس لفظ مشکل کشا حضرت علی کے لیے کیوں خاص فرمایا گیا جبکہ اس منصب پر دیگر خلفائے راشدین امامین بھی شامل ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ، دیکھیں حضرت علی کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ ابتدائی دور میں صحابہ کے دور میں بڑی بڑی مہموں کو کشادہ کرنے کے لیے اور عقدہ کشائی کے لیے جو بشارتیں اور جو انعامات اور جو مہم دی گئی ہے وہ حضرت علی کو دی گئی ہے. وہ دیکھا، مولا تو سب ہیں لیکن علی کو مولا بھی کہا جاتا ہے، تو ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، جزوی فضیلت ہوتی ہے، اور وہ انہی کا انتخاب رہتا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو سرکار دور مبارک کے اندر ایسی ایسی مہمیں ملی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کی قسمتوں میں نہیں تھی، آپ کی تھی. جس طرح کی خیبر ہے، یا احد کے اندر آپ کا طریقہ کار ہے، یا دیگر اور جگہ پر مہمات آپ کی ہیں، تو اس لیے آپ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. ایک، اور تصوف کے اندر خاص طور پر ہمارے سلسلے جو جا کر موقف علی یعنی رکتے ہیں، وہ حضرت علی پر رکتے ہیں اور منتہا پھر ان کا صدیق اکبر پر ہوتا ہے. تو یہ سلاسل کے سلسلے جو وہاں سے چلتے ہیں، تو حضرت علی دیکھیے کہ تصوف کے اندر حضرات اولیاء کی اور صحابہ کی ارواح کو مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئی ان کی، کہ ان کا شعبہ یہ، ان کا شعبہ یہ، ان کا شعبہ یہ، ان کا شعبہ یہ. تو تصوف کے ائمہ جس طرح شاہ ولی اللہ وغیرہ تمام لکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کٹھن مہمیں جو حل نہیں ہوتی اس کی مشکل کشائی کرنے کا منصب اور عطائی سبب جو ہے وہ اللہ کے اذن سے علی کی روح کو دیا گیا ہے. اس لیے ناب علی بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں فل مدبرات امرہ کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک, چلیے ذرا میں یہ دو سوال تھے اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت پیش کیا. نبی پاک ایک درخت کے پاس سے گزرے, بہت توجہ سنیے گا, اس میں بڑی پیاری پیاری نصیحتیں. سرکار کا گزر ایک درخت سے ہوا, اس کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ایک بلبل چہچہا رہا تھا اور اپنی دم ہلا رہا تھا. اس نے اپنے اصحاب سے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ بلبل کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا اب آپ نے بھی کربلا کے پیغام لینا ہے, جب بھی آپ سے اگر کوئی پوچھے نا ہاں بھائی فلاں کام کا کیا ہوا, آپ کہیں گے جی اللہ رسول بہتر جانے. کیا کہنا ہے؟ اللہ رسول, اللہ رسول. یہ صحابہ کا طریقہ تھا ہر معاملے میں. وہ کہتا تو دین میں کہتے تھے, میں نے کہا بلبل چہچہا رہا ہے اس میں دین کہہ دو, دنیا کی بات ہے ساری. کون سی قرآن کی تفسیر حضور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رسول عالم, وہ تو بلبل چہچہا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے. پتا چلا ہر معاملے میں اللہ رسول بہتر جانتا ہے. یہ پیغام بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. سرکار نے فرمایا بلبل چہچہا رہا ہے, تم جانتے ہیں کیوں؟ کہا جی اللہ رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے میں نے آدھے پھل کھا لیے اور دنیا میں زیادتی ہے. یعنی میں نے اتنے پھل کھا لیے لیکن دنیا کے اندر بڑا رزق موجود ہے. اب آگے چلیں, ایک فاختہ بولنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب نے کہا اللہ رسول بہتر جانے. فرما کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی. یہ ہر ایک کی بولی کا ترجمہ حضور بتا رہے ہیں. فاختہ کہہ رہی ہے, جو فاختہ پنجرے میں رکھی جاتی وہ چیچی کرتے رہتے, ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے یہ. وہ یہ کہہ رہی ہے جو حضور بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی. تو مور بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہدہد بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے گناہگارو اللہ سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک اور لمبے بازو اور چھوٹے پاؤں والا سیاہ پرندہ تھا جس کو خطاف کہتے ہیں, اس نے بولا, آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے نیکیاں بھیجو آخرت میں ان کو پاؤ گے. ٹھیک ہے. ایک سیاہ رنگ کا گدھ تھا جسے رخمہ کہتے تھے, وہ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی ملء السماء والارض, کہ رب کی تسبیح سب سے اعلیٰ ہے اور زمین اور آسمان, زمین اور آسمان اور زمین کی پنہائی کے برابر اس کی انتہا تک خدا کی تسبیحیں ہیں. آج بھی ہمارے گاؤں علاقے کے اندر ایک خاص قسم کا تتر ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ کہتا ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے. وہ منہ کھول کر, کالا تتر ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں, اور باقاعدہ وہ منہ کھول کر جب چیختا ہے تو اگر آپ تھوڑی توجہ دیں تو بالکل صحیح تلفظ اس کا ہوتا ہے سبحان ربی العالی. قمری بولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے سبحان ربی العالی. دیکھیں وہ بات بھی آ گئی. چیل بولی, چیل آپ کے گھروں کے آگے چائیں چائیں کرتی ہے, آپ کہہ رہی ہے بوٹی مانگ رہی ہے, بوٹی پھینکتے پھر بھی چائیں چائیں کرتی ہے, تو وہ کہتی کیا ہے؟ تو چیل بولی تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اللہ کی ذات باقی رہے گی, باقی سب فنا, یہ تمہارے گھر فنا ہو جائیں گے, تم فنا ہو جاؤ گے, تمہاری اولادیں فنا ہو جائیں گی, سب فنا ہو جائیں گے, ایک رب باقی رہے گا. ایک پرندہ جسے قطات کہا جاتا تھا وہ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے جو خاموش رہا وہ سلامت رہا. دنیاوی معاملات میں, کس میں؟ حق میں تو بولنا ہے, حضور نے بولا ہے, صحابہ نے بولا ہے, امام حسین نے بولا ہے, حضرت علی نے بولا ہے. تو ہمارے جن بزرگوں نے بھی اگر یہ کہا ہے نا کہ چپ رہو تو سکھ ملے گا, ان سے مراد ان کی یہی ہے کہ نفس کے معاملے میں چپ رہو, دنیاوی معاملے میں چپ رہو, اور حق کے معاملے میں بولا کرو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہا کرو. طوطا بولا, حضور نے فرمایا طوطا کہہ رہا ہے کہ دنیا اور دنیا کی فکر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. مرغ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے غافلوں اللہ کا ذکر کرو, پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سفید گدھ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے بنو آدم, تم جب تک چاہ تو جب تک چاہتا ہے زندہ رہ، بالآخر تجھے موت آئے گی. اور عقاب بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے دور رہنے میں محبت زیادہ ہوتی ہے. مینڈک بولا آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی القدوس. ایک اور کلغی نما پرندہ تھا جس کو چنڈول کہا جاتا ہے، وہ بولا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اب سنیے، اے محمد، اس نے کہا اے اللہ، اے اللہ محمد اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما. دیکھو یہاں تو زمین آسمان لعنت کرتے ہیں ان پر، تو کوئی بری بات نہیں ہے یہ، کیونکہ جو مستحق ہے اس کو اس کا حق دیں ملنا چاہیے. تو وہ کلغی نما والا جو پرندہ تھا اس نے بولا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما. ایک اور فرما جس کو زرزور کہا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ، میں تجھ سے ہر نئے دن رزق کا طالب ہوں. اور تتر بولا، آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، رب کریم اپنے شایہ نشان عرش پہ ذل وگر ہے، استوائے عرش اس کے لیے ہے، کیفیت مجہول ہے، کیسے ہے یہ نہیں پتا، ہے قرآن میں آیا ہے. اور یہ آخری بات جو میں یس کر رہا تھا، وہ کلغی والا پرندے نے کیا کہا، مل کر کہیں اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے والے پر لعنت فرما. مل کر کہیے لعنت فرما. تو اللہ رب العالمین اہل بیت کے عاشقوں پر رحمتیں اتارے، اور اہل بیت کی گستاخ اور گستاخوں سے محبت کرنے والوں پر لعنت اتارے. یہ ہے دین کا وہ طریقہ جو سرکار نے مصلی پر بھی لعنت پڑھی ہے. سنی درود قنود نازلہ ہے نا، پوری قنود نازلہ کفار کی اتنی نا، تو حضور نے اگر دعا زر جس کو دیا ہے، حضور کی دعا کوئی بد نہیں ہوئی، ہر دعا نیک ہے. جو بد کے جو دعائیں بد نکلی ہے وہ دعائیں بد کتنی بدکاروں کے لیے تھی، تو وہ کہنا بھی ضروری تھا. یہ پیغام کربلا کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آخر میں پیغام کربلا میں ان پرندوں نے ساری جو بولیاں بولی ہیں وہ یہ کہ باد دیگرے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میرے آقا تو وہ کریم ہے جو پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں. پرندوں کی نہیں، بندہ کچھ نہ بولے تب بھی جانتے ہیں، بلکہ وہ جملہ بھی جانتے ہیں جس میں آواز ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کلام کرتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، وہی میں آواز، کیونکہ اردو سن لیتے ہیں. جو نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو اپنے فضل سے کہ جو بغیر آواز کے کلام کو سنے، تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کو نہیں سنتے ہوں گے، وہ نماز کے درود کو نہیں سنتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ اللہ سناتا ہے، میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو بھی یہی کہے، تو بھی یہی کہے. کہتے ہیں جی مزار کے قریب سناتا، یہاں سے نہیں سناتا. میں نے کہا بندر بانٹ تمہارے وہاں ہوتا ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ ہی سناتا ہے، یہاں سے بھی اللہ سناتا ہے، وہاں سے بھی اللہ ہی سناتا ہے اور یہاں سے بھی. آئیے درود عاشورہ، دعا عاشورہ پڑھیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور بڑا وقت آپ نے دیا، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور عاشورے کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین اس کا حصہ آپ کو عطا فرمائے. لیکن ایک دفعہ پہلے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا عاشورہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اور چلی آئی ہے، اور اچھی چیز ہے، کیا ہر جس میں پڑھ لینا چاہیے، یقیناً بزرگوں کی زبانوں سے نکلی، ان کے اوراد و وظائف میں رہی ہے، پڑھنا چاہیے. مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، لیکن میں آپ کو پڑھانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا مولانا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها، وأسأله السلامة برحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك بحق نبيك وبحق الحسن والحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه. آپ یہاں پر اپنی مشکلوں کو ذہن میں رکھیے، جو آپ کی تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اس کو حاضر کر لیجئے. اور اب جو جملہ پڑھاؤں گا اس نیت کے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے، اور جس لفظ پر میں تکرار کروں گا تکرار میں آپ اپنی نیتوں کو دہرائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ان پاک باز نیک سیرت لوگوں کے صدقے ہماری مشکلیں حل فرمائے. اللہم انی اسألوکا بحق نبيك وبحق الحسن والحسين واخيه وامه وابيه وجده وبنيه، فرج عني فرج عني فرج عني ما انا فيه ما انا فيه، فرج عني ما انا فيه فرج عني ما انا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.